والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. اپنے سفر بھارت سے قبل میں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ انشاءاللہ ان اجتماعات جمعہ میں آئندہ سورہ کہف کا ہم سلسلے وار مطالعہ کریں گے. کچھ تو اس اعتبار سے کہ جو میں نے دو تقاریر کی تھی مسلمانوں کا ماضی حال اور مستقبل، ان کے ضمن میں جو بنیادی تانا بانا تھا وہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی آیات سے حاصل ہوا تھا، اور اس کے اختتام پر قرآن مجید کی طرف جس طرح انگلی اٹھا کر توجہ دلائی گئی، یہود سے کہا گیا کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. یہ دو مرتبہ اللہ تعالی کی رحمتوں سے پورے طور پر متمتع ہونے کے بعد اور دو مرتبہ اللہ تعالی کے عذاب کے کوڑے اپنی پیٹھ پر برداشت کرنے کے بعد اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے اپنا طرز عمل نہ بدلا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہوا تھا. اور رحمت خداوندی میں داخلے کا جو شاہدرہ ہے وہ ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یہ قرآن ہے جو اس راہ کی ہدایت دے رہا ہے کہ جو سب سے سیدھا. بعین ہی اسی مضمون سے سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے، تو اسی نسبت سے میں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم ان اجتماعات میں سلسلے وار سورہ کہف کا مطالعہ کریں، خاص طور پر اس لیے بھی کہ متعدد احادیث صحیحہ میں جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی، اور اسے دجالی فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی مفید ذریعہ قرار دیا ہے. بہرحال میرے ذہن میں وہ فیصلہ ہے اور انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم اس پر عمل درآمد شروع کریں گے. پچھلے جمعے چونکہ میں بھارت کے سفر سے واپس آیا تھا اور میرے کچھ تازہ مشاہدات تھے اور کچھ تاثرات تھے، میں نے چاہا کہ آپ حضرات کو بھی ان میں شریک کروں. اور آج کا مسئلہ یہ ہے کہ تین باتوں کے ضمن میں مجھے متفرق شذرات، جیسے کہ پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے عرض کیا کہ جیسے اخبارات میں ایک ایڈیٹوریل ہوتا ہے اور ایک چھوٹے چھوٹے شذرے ہوتے ہیں، تو اکثر و بیشتر تو میری تقریر جو ہے جمعے کی وہ شروع سے آخر تک کسی ایک موضوع پر مربوط تقریر ہوتی ہے، یا قرآن مجید کے کسی خاص مقام پر کا درس. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوا ہے، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے متفرق امور پر اظہار خیال کیا ہے، تو آج بھی اسی نوعیت کی گفتگو. ایک تو ہماری ملکی سیاست کا ایک بہت بڑا واقعہ کہ جو پچھلے ہفتے کے دوران ہوا ہے، جس کے لیے تقریباً 10 روز سے تو پوری قوم شدید سسپنس کی کیفیت میں مبتلا تھی. کاروبار معطل تھا، دفتروں میں کام معطل تھا، لوگوں کی گفتگویں تھی تو اسی امر کے بارے میں تھی، اندیشے تھے، خطرات تھے، خدشات تھے، کھینچ تان تھی، کشاکش تھی، سب کچھ تھا. ایک تو مجھے اس کے بارے میں اظہار رائے کرنا ہے. دوسرے ایک واقعہ جو اس ہفتے میں پیش آنے والا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اگلے عشرے میں پیش آنے والا ہے، کہ دو بڑی تحریکیں ہمارے ہاں دین کے لیے کام کرنے والی ہیں، ان کے سالانہ اجتماعات ایک لاہور میں جماعت اسلامی کا سالانہ اجتماع منعقد ہوگا جو اسی ہفتے کے اختتام پر ہوگا، اور دوسرا پھر تبلیغی جماعت کا اس کے فوراً بعد متصلاً بعد رائبن میں ہوگا. کچھ مجھے ان کے بارے میں عرض کرنا ہے. یہ دونوں واقعات یا دونوں معاملات تو قومی نوعیت کے ہیں، اجتماعی اہمیت کے ہیں. ایک معاملہ اگرچہ اپنی جگہ پر اہم ہے دینی اعتبار سے، اصلاحی اعتبار سے، لیکن میرے لیے ذاتی طور پر اس کی اہمیت دو چند ہے، لیکن اس کا تعلق میری ذات سے اور کچھ میرے خاندان سے. تو یہ تین باتیں ہیں جو مجھے آپ حضرات کے گوشتگار کرنی ہیں. جہاں تک نو کانفیڈنس موو کا تعلق ہے، میں نے پچھلے جمعے میں صرف اختصار کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ اسے کوئی سازش قرار دینا درست نہیں ہے، یہ ایک نارمل ڈیموکریٹک پروسیجر ہے. اور میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ اب جو کام بھی ہو وہ دستور اور جو بھی جمہوری جو نارمز ہیں اس وقت دنیا کے، ایک ہے اسلامی جمہوریت کا خاکہ، وہ تو ہمارے ذہنوں میں ہے، بالفعل تو دنیا میں کہیں وہ ہے نہیں. جس طریقے سے اسلامی اقتصادیات وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یا ہمارے ذہنوں میں ہے، بالفعل تو دنیا میں ایک انچ زمین نہیں ہے جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ اسلام کا اقتصادی نظام ہے. اسی طرح اسلامی جمہوریت کا ایک حیولہ ہے، ایک تصور ہے، وہ بالفعل دنیا میں کہیں نہیں. جو بھی اس وقت دنیا میں جمہوریت کے نارمز ہیں، اس کے اصول ہیں، رولز آف دی گیم ہیں، میرا موقف یہ رہا ہے کہ جو بھی کچھ ہو، حکومت کی طرف سے ہو، اپوزیشن کی طرف سے ہو، جو معاملہ بھی ہو، وہ ان نارمز کے مطابق، ان رولز آف دی گیمز کے مطابق اور خاص طور پر دستور کے مطابق ہونا چاہیے. اس میں کوئی اکھیڑ پچھاڑ ہو کوئی حرج نہیں، بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس میں خرید و فروخت ہو رہی ہے تو مجھے اس پر بھی اعتراض ہے. اس لیے کہ قوم اگر فروختنی شے ہے، اگر افراد جو ہیں بک جانے والے ہیں، تو قوم روک سکتا ہے. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو معاشرے کے اندر ذہنی اور فکری انقلاب کے بغیر کبھی بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آیا تھا. چنانچہ شادی بیاہ کے مسائل میں بھی میں نے بارہا عرض کیا ہے، کیونکہ آج تیسری گفتگو میری اسی سے متعلق ہے، یہاں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جہاں تک جہیز کا تعلق ہے، اس کا تعلق در حقیقت ہمارے پورے معاشرتی سٹرکچر کے ساتھ ہے. ہمارے تمام جو بھی اس وقت اخلاقی اور جو ہمارے مالی معاملات میں جو نقطۂ نظر ہے، اس سے گہرا تعلق. جب تک اس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی، آپ لاکھ کہتے رہیں، سر پٹکتے رہیں، لیکن یہ جہیز کی لانت بالکل ختم نہیں ہو سکتی. البتہ یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ تقریبات میں کمی کر دی جائے، دو دعوتوں کے بجائے ایک دعوت ہو جائے، بجائے لڑکی والوں کے گھر پر تقریب منعقد کرنے کے مسجد میں، جو کام ہو سکتا ہے وہاں سے تو شروع کریں. باقی جہیز کا تعلق جو ہے، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس پہ بڑی ہمت والے لوگ ہوں گے وہ کہ جو اس کو بالکل ختم کر دیں. اسی طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو بھی نارمز ہیں دنیا کے، اب ان کے اوپر چلنے والی بات ہے، اس کے اعتبار سے جو بھی ہو، اور اگر ہمارے ہاں لوگ فروختنی ہیں تو خریدیں. دونوں طرف پیسے موجود ہیں، دونوں طرف سرمایہ دار ہیں، دونوں طرف جاگیردار ہیں، لگائیں بولی. پیسہ آخر کہاں جائے گا؟ ایک جیب سے نکل کر دوسری جیب میں آئے گا، رہے گا اسی ملک کے اندر. اس اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ ایک ہی بات ہے جو میں کہتا رہا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے بہرحال دستور کے مطابق. اس اعتبار سے اندیشے شدید ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم میں سے ہر شخص کو تہے دل کے ساتھ، شعور کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تین بہت ہی مثبت پہلو اس تحریک کے سلسلے میں آئے. مجھے اس کے نتیجے سے بحث نہیں کرنی ہے، وہ نتیجہ ادھر ہوتا یا ادھر ہوتا، میرے اعتبار سے مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. لیکن جو تین مثبت پہلو سامنے آئے ہیں، نمبر ایک یہ کہ جو کچھ ہوا وہ پارلیمنٹ میں ہوا، الحمدللہ کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑی ہی اطمینان بخش بات ہے. جس طریقے سے ہوا ہے پوری دنیا دنگ رہ گئی ہوگی. میں نہیں کہہ سکتا کہ کس کس کا اس میں کتنا ہاتھ ہے، صدر مملکت کا اس میں کتنا حصہ ہے، فوج کے سربراہ کا کتنا حصہ ہے، اور کن کن لوگوں کا کتنا حصہ ہے، خود اپوزیشن کا کتنا حصہ ہے، حکومت کا کتنا حصہ ہے، لیکن یہ سب کے سب آخر ہماری قوم کے اجزاء ہیں. لہذا جو بھی ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے بہت خوش آئند تھے، کہ بہت ٹینشنز ڈیولپ ہو چکے تھے، بہت ہی اندیشے تھے کہ شاید کوئی ٹکراؤ ہو جائے، کالز دے دی گئی تھی اپنے اپنے کارکنوں کو، دھمکیاں تھیں کہ سن 77 کے سے حالات دوبارہ پیدا ہو جائیں گے، کوئی رکاوٹ اگر ڈالی گئی تو ایسا ہو جائے گا. اس کی بھی خبر آئی تھی کہ اہل تشیع کی طرف سے خصوصی ایک تحریک چل رہی ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم کی قیادت کا گھیراؤ کیا جائے. اس کے لیے مجھے تو یہاں تک معلوم ہوا تھا کہ بلتستان اور گلگت تک سے لوگ روانہ ہو گئے ہیں. تو یہ جو خبریں تھیں بڑی تشویشناک تھیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آپ سڑک پر جا رہے ہوں اور کوئی کار زناٹے سے آپ کے بالکل برابر سے ایسی گزرتی ہے کہ واقعتاً آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس وقت کسی نادیدہ ہاتھ نے، کسی غیر مرئی ہاتھ نے مجھے بچایا ہے، ورنہ یہ کہ میرے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہمیں اسی قسم کے واقعات میں اللہ کے فضل کا جو بھی کھاتا ہے کھلا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے حالات میں، اس میں اسے بھی شمار کرنا چاہیے کہ اس قدر شدید ٹینشن اور اتنا اعصابی دباؤ اور اس طرح کے دعوے اور اس طرح کی جوابی دھمکیاں اور جوابی دھمکیاں، ان سب کے بعد اگر یہ رسید ابود بلائے ولے بخیر گزشت، اس اعتبار سے کہ جو کچھ ہوا پارلیمنٹ میں ہوا، اور کم سے کم یہ کہ اسمبلی کے اندر، تو ظاہر بات ہے کہ جو فتح مند ہو گئے ان کے لیے تو اطمینان کا اظہار تھا ہی، لیکن یہ کہ جن کی وہ تحریک ناکام ہوئی، انہوں نے جس انداز میں اپنی اس شکست کو قبول کیا ہے اور تسلیم کیا ہے اور اس پر جو اپنی جذبات کا اظہار کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ملک کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے بہت خوش آئی. دوسرا مثبت پہلو جو سامنے آیا ہے، اس کی طرف بھی میں نے اس سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ توجہ دلائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے بار بار ذہن کے سامنے آتی ہیں. اس موقع پر سٹیکس جتنے ہائی تھے وہ ہر شخص کو معلوم، یعنی یہ کہ بالکل ایسے زندگی اور موت کا مسئلہ اپوزیشن نے بھی بنا لیا تھا، زندگی اور موت کا مسئلہ حکومت کے لیے تو تھا ہی. اتنے ہائی سٹیکس کے باوجود یہ بہت اچھی علامت ہے کہ ہمارے ہاں خرید و فروخت بہت کم ہو سکی. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب پارٹی ایفیلیشنز پختہ ہیں، اب لوگوں کو بھی یہ احساس ہے کہ ہمارا ادھر سے ادھر جانا ایسا نہیں ہے کہ جسے عوام جو ہے وہ محسوس ہی نہ کرے. اگر ایک دو حضرات نے کہیں ادھر سے ادھر کیا بھی ہے تو ان کے اپنے حلقوں میں جو رد عمل ظاہر ہوا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی عمدہ علامت ہے کہ ہر شخص کو کہ جو اس سیاسی میدان میں کھیل کھیل رہا ہے، کھلاڑی ہے، اسے یہ محسوس کرنا چاہیے کہ جس پارٹی کے ٹکٹ پر وہ الیکشن جیت کر آ رہا ہو، جس مینیفیسٹو یا جس گروپ کے اس کا ساتھ دے کر، اس کا ساتھ دینا الا یہ کہ کوئی معاملہ دین و شریعت کے اعتبار سے حلال اور حرام کا سامنے آ جائے، جہاں پر کہ کسی کا ساتھ دینا جو ہے وہ ناممکن ہو. وہاں تو ظاہر بات ہے کہ شریعت میں بیوی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا کوئی حکم مانے جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت لازم آ رہی ہے. وہ تو ایک حدیث ہے مکمل جو پوری ہماری زندگی کے اوپر وہ حاوی رہے گی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے. تو یہ معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر اندر ظاہر بات ہے کہ جس پارٹی کے ٹکٹ پر آپ نے الیکشن لڑا ہے، جس مینیفیسٹو کے حوالے سے آپ ووٹرز کے پاس گئے ہیں، اب آپ کے اندر یہ اخلاقی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ اس کا ساتھ نہ چھوڑیں، اس کے ساتھ لگے رہیں، الا یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ جو بالکل حلال اور حرام کا یا انسان کے ضمیر کا معاملہ جہاں آ جائے، وہاں اسے یہ کہ پارٹی کو چھوڑنا چاہیے، پھر جانا چاہیے، اپنی سیٹ کو بھی جو ہے اس سے مستعفی ہو کر پھر جانا چاہیے، دوبارہ الیکشن لڑے. بہرحال اس میں ہمارے ہاں جو مسئلہ رہا ہے بالکل برعکس رہا ہے. ہمارے ہاں تو جو بھی یہ آج کل تو یہ لفظ زیادہ مشہور ہو گیا، قیمتیں زیادہ چڑھ گئیں، جیسے کبھی مرحوم ضیاء الحق صاحب کہا کرتے تھے کہ اب رشوت کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے. تو جب رشوت کا ریٹ بڑھ گیا تو سیاسی خرید و فروخت میں بھی ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، ورنہ ہوتا ہی ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ کا معاملہ ہے. اس اعتبار سے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن یہ کہ ثابت ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تین آدمی ادھر سے ٹوٹے ہیں، شاید دو آدمی ادھر سے ٹوٹے ہیں. کل پانچ کا معاملہ اگر ہوا ہے 237 کی یعنی اسمبلی میں، تو یہ بہت اچھی علامت ہے کہ پارٹی ایفیلیشن پختہ ہو، لوگوں میں احساس ہو اور وہ اپنی اپنی جگہ پر مضبوط ہو، تاکہ پارلیمانی جو بھی ایک سیاست ہے اور اس کے جو اصول ہیں اس کے مطابق گاڑی آگے چل سکے. تیسری بات جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس موقع پر الطاف حسین صاحب کا کراچی سے بیان بھی آ گیا تھا، اس سے بھی میری ان اطلاعات کی تائید ہو رہی تھی کہ اہل تشیع جو ہیں تو بڑے پیمانے پر مہم شاید چلانا چاہتے ہیں، اور اس اعتبار سے ان کا بیان یہ آیا تھا کہ کوئی اہتمام کیا جا رہا ہے کراچی میں بڑے پیمانے پر شیعہ سنی فساد کا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ دن گزر گئے ہیں اور ایسی کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے۔ تو یہ تین پہلو ایسے ہیں جو میرے نزدیک اس گزشتہ ہفتے کا جو بھی سسپنس تھا، اس کا جو بھی آؤٹ کم ہوا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے خیر کے تین پہلو ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ جو کچھ ہوا وہ اسمبلی میں ہوا، وہ بالکل شائستگی کے ساتھ ہوا، بہت بڑے بھلے انداز میں ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہماری پارلیمنٹ کا اور جو بھی اس وقت ہماری پریسٹیج دنیا میں ہے اس کو یقیناً انہانس ہوئی ہے وہ پریسٹیج، اس کے عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ جیسے کہ جو سپیکر ہیں اسمبلی کے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ لوگوں نے، انہوں نے اپنے ارکان اسمبلی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے تاریخ بنائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعتاً پاکستان کی تاریخ میں اتنے اہم اور ایسے جذباتی مرحلے پر اتنے پرسکون انداز میں اور ایسی شائستگی کے ساتھ اس نو کانفیڈنس موو کا نبٹ جانا بہت اچھی علامت، بغیر کسی فساد کے، بغیر کسی ہنگامے کے، بغیر کسی تصادم کے، بغیر کسی توڑ پھوڑ کے، بغیر کسی خوریزی۔ نمبر دو یہ کہ لوگوں کا اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ، اپنے اپنے گروپوں کے ساتھ جڑے رہنا، یہ بھی میرے نزدیک مستقبل کے اعتبار سے ایک اچھی علامت ہے۔ جو بات ہو اب وہ لوگوں کے قیادتوں کے درمیان بیٹھ کر ہونی چاہیے، جو بھی معاملات ہوں، جو بھی گیو اینڈ ٹیک پالیسیز کے سلسلے میں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد اب دونوں گروپ خریداری پر محنت زیادہ صرف نہیں کریں گے، اس کے اوپر اپنا وقت زیادہ نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ کوئی زیادہ نتیجہ خیز معاملہ نہیں رہا۔ تیسرے یہ کہ اللہ نے ہمیں اس وقت ایک شیعہ سنی فساد کے خطرے سے بھی بچایا ہے۔ البتہ مستقبل کے اعتبار سے میں دو باتیں عرض کروں گا، اگرچہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میرے بعض احباب کو بھی پسند نہیں ہے کہ میں مشورے دیتا رہوں جبکہ کوئی مشورے نہ سنتا ہے نہ قبول کرتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ میرے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہے کہ الدین النصیحۃ قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تو نام ہے نصیحت کا، نصیحت عربی زبان میں کہتے ہیں خلوص اور اخلاص اور وفاداری، یہ خلوص اور اخلاص اور وفاداری جو ہے، اور اسی کے تحت جو کلمہ نصیحت کہا جاتا ہے، کوئی بات کسی سے کہی جاتی ہے وہ بھی نصیحت ہے، لیکن یہ کہ اس کا اصل مفہوم یہ، اس لیے کہ نصیحت تو وہی ہوتی ہے حقیقت میں جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ، آپ اپنے کسی مقصد براری کے لیے کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہو تو وہ خلوص نصیحت نہیں ہے، وہ تو در حقیقت آپ کی اپنی ایک چال ہے، آپ کی اپنی حکمت عملی ہے۔ نصیحت وہ ہے جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ دی جائے، لیکن اس نصیحت کا دینا یہ ہمارے ذمے ہے، اس میں ترتیب کیا ہے، اس لیے کہ جب حضور سے پوچھا گیا لمن یا رسول اللہ، حضور کس کے لیے، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ پہلے تین کے لیے اب ہم لفظ وفاداری استعمال کریں گے، للہ ہے، اب اللہ کی خیر خواہی کیا ہوگی، اللہ کے ساتھ تو وفاداری ہوتی ہے، ولی کتاب ہی اور اس کی کتاب کے ساتھ وفاداری، خلوص و اخلاص، ولی رسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری اور خلوص اور اخلاص۔ البتہ بقیہ دو کے لیے اب ہم لفظ استعمال کریں گے خیر خواہی، وہ نصیحت کیا ہے، ولی ائمت المسلمین و عامت، مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، اب یہ ائمہ ہمارے ہاں اس وقت ایک طرف یہ کہ جو بھی سیاسی اعتبار سے حکومت میں ہے وہ بھی مسلمانوں کے امام، اس وقت ڈی فیکٹو تو ہے، کسی کو پسند ہو نہ پسند ہو، بالفعل تو ان کے ہاتھ میں اس ملک کی اس وقت تقدیر ہے، اس ملت کے معاملات ہیں، ان کا حسن و قبا ہے، اس کا خیر و شر ہے، اور اسی طریقے سے دوسری طرف جو اپوزیشن میں حضرات ہیں، یقیناً وہ بھی ایک بہت مؤثر رول پلے کر سکتے ہیں ملک و ملت کے مستقبل کے اعتبار سے۔ تو یہ ہے وہ امامت کہ جس کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عامت المسلمین سے بھی پہلے حضور نے تذکرہ فرمایا ہے، ولی ائمت المسلمین و عامتہم، کہ وہ نصح و اخلاص اور خیر خواہی جو ہے وہ مسلمانوں کے عوام کے لیے بھی ہونی چاہیے، لیکن ان سے بھی پہلے مقدم اہمیت کے اعتبار سے ان کے امام۔ تو پہلی بات تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے بہت بڑا امتحان آنے والا ہے، اور وہ امتحان سندھ میں ہے، اس لیے کہ سندھ میں جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے، میں نے پچھلی مرتبہ بہت ہلکا سا تذکرہ کیا تھا کہ مجھے خوب اندازہ ہے کہ ایم کیو ایم کی قیادت جو ہے بڑے شدید دباؤ اور بڑے ہی وہ سمجھئے کہ ایک مخبصے کے اندر گرفتار ہو چکی ہے۔ کوئی تحریک اس وقت تک جڑ نہیں پکڑتی، خصوصاً جو طبقاتی تحریک ہوتی ہے کوئی نئی قومیت کا شعور پیدا کرنے کے لیے، جب تک کہ اس میں اس خاص حلقے اور طبقے کے حقوق کے لیے بہت زوردار بات نہ کہی جائے، اس میں جب تک مبالغہ آمیزی نہ ہو بات نہیں بنتی، آگے بنتی نہیں ہے بادہ و سامن کہے بغیر۔ جو لوگ بھی یہ شراب پلاتے ہیں اپنے عوام کو، یقیناً وہ تحریک تو اٹھا لیتے ہیں، لیکن تحریک اٹھانے کے بعد اب وہ خود اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایف اے کے زمانے میں انگریزی کی ایک نظم میں نے پڑھی تھی، دی کیج، اس میں بڑا پیارا تصور تھا کہ ایک شخص ہے بڑھاپے کی عمر میں، اب وہ بیٹھا غور کر رہا ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے دور میں کچھ ایسی عادتیں پروان چڑھا لی جنہیں میں اب چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں سکتا۔ آئی بلٹ دس کیج وین آئی واز ینگ، جب میں جوان تھا تو میں نے اپنے گردیے پنجرا بنا لیا، ان عادتوں کے حصار میں اپنے آپ کو گرفتار کر لیا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے قوا میں اب اتنی طاقت نہیں ہے، میں توڑنا چاہتا ہوں، نکلنا چاہتا ہوں لیکن نکل نہیں سکتا۔ تو لیڈروں کا، خصوصاً جو قومی لیڈر ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہاں تو معاملہ جو تھا ایک نئی قومیت پیدا کرنے کا معاملہ تھا، اس لیے کہ کوئی مہاجر قومیت کے نام سے قومیت جو ہے پاکستان میں موجود نہیں تھی، لیکن ایک طبقے میں احساس محرومی پیدا ہوا، اس کے اسباب ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقی نہیں ہے، واقعی بھی ہے حقیقی بھی ہے۔ میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں کہ وہ تو ایک رد عمل کا سلسلہ ہے، چکر ہے، ایک وشیس سرکل ہے جو چل رہا ہے۔ پہلے وہ شدید ترین احساس پیدا ہوا قدیم سندھی باشندوں کے اندر، سندھ کے قدیم باشندے جو ہیں، اور اس کے بعد وہ رد عمل پیدا ہوا وہ مہاجرین کے طبقے کے اندر، اردو سپیکنگ جن کو عام طور پر کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ سب کے سب جو ہیں ساؤتھ انڈیا سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، مدراس سے بھی ہیں، کیرالا سے بھی ہیں، مختلف ان کے گھریلو زبانیں مختلف ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ان کو مہاجرین کے ایک ٹائٹل کے تحت جمع کیا گیا۔ تو اب یہ نئی قومیت بنانے کے لیے جو کچھ کہا گیا، جو مطالبے کیے گئے، جو دعوے کیے گئے، جو بلند بانگ جو ہے وہ اپنے مقاصد بیان کیے گئے، وہ اتنے ان ریئلسٹک تھے کہ جب معاملہ آیا بالفعل، اب 14 افراد اگر منتخب ہو کر آ گئے تو 14 افراد کے ہاتھ میں ملک کی تقدیر تو نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی فیصلہ کن پالیسی بنانے کا اختیار تو نہیں ہے، وہ تو اس صوبے کے اندر بھی ایک بہت ہی چھوٹی سی اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ایک بڑے مخبصے سے دو چار ہو گئے کہ ایک طرف وہ اگر پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں، اور پیپلز پارٹی ظاہر بات ہے کہ اس کو بھی تو دیکھنا ہے کہ ایک طرف ہمارے وہ قدیم سندھی باشندے ہیں، ان کے احساسات ہیں، ان کے جذبات ہیں، صحیح غلط کا حصہ جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے، وہ سیاسی معاملات کی سطح پر جو ہے وہ اس طرح کے تجزیے نہیں ہوا کرتے، بالفعل موجود ہے ایک شدید رد عمل ہے، شدید عصبیت پیدا ہو چکی ہے، ادھر بھی بالفعل ایک شدید رد عمل ہے، شدید عصبیت پیدا ہو چکی ہے، لہذا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کے سارے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ اب اس کا دباؤ پڑ رہا تھا اس ایم کیو ایم کی قیادت پر، اور خاص طور پر یہ معاملہ حیدرآباد اور کراچی کی فضا کے فرق سے ہوا ہے۔ کراچی میں معاملہ اتنا شدید نہیں ہے، کراچی میں ایم کیو ایم کی قیادت جس طرح چل رہی تھی چل سکتی تھی، لیکن حیدرآباد کا معاملہ انتہائی مخدوش معاملہ ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں زیادہ شدید خطرات سے دو چار بھی ہیں اور زیادہ جوشیلے بھی ہیں، ایک متبادل قیادت جو ہے وہ ایم کیو ایم کو تھریٹن کر رہی تھی، لہذا اسے وہ شکل اختیار کرنی پڑی جو اس نے کی ہے۔ اب اس کا رد عمل کیا ہوگا، یہ ہے اصل میں کہ جو انتہائی خوفناک صورت ہے کہ جو سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس سے ہمارے ملک کو بچا سکتا ہے۔ لیکن میں جو عرض کر رہا تھا اس وقت، اس میں ایک طرف تو شکل یہ سامنے آ رہی ہے جو میرے مطالعے میں ہے کہ خود کراچی میں ایم کیو ایم کے حلقے کے اندر اختلاف رائے ہیں، سب کے سب لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے اپنے معاہدے کے ختم کرنے کے حق میں نہیں تھے، بلکہ یہ کہ یہ اصل دباؤ جو ہے یہ حیدرآباد کی طرف سے آیا ہے، لہذا ایک تو یہ کہ ان کے اپنے اندر تصادم کا اندیشہ ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ وہاں چونکہ ایک مذہبی بنیاد بھی موجود تھی اس ایم کیو ایم کی تعمیر کے اندر، وہ شیعہ سنی کا مسئلہ جو ہے، تو ان میں سے کوئی سی بھی صورتحال کراچی کے اندر دوبارہ بھڑک سکتی ہے اس نئی صورتحال میں، اور اس سے بھی زیادہ معاملہ جو ہے جس کو میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے لیے، چونکہ اس کے پاس مرکزی حکومت ہے، اس کے پاس سندھ کی حکومت ہے، سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ در حقیقت سندھ کے مسئلے کا ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی تلخی پیدا وہاں زیادہ ہو گئی، وہ بہت سے حضرات نے مجھے بتایا ہے، خود ہماری تنظیم کے کچھ حضرات آئے ہوئے تھے سکھر سے، انہوں نے بتایا ہے کہ رفتہ رفتہ سچویشن امپروو کر رہی تھی، لیکن یہ کہ اب جو صورتحال ہے اس میں اگر کوئی خرابی آئے گی تو یقیناً ذمہ داری جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر آئے گی، مرکزی حکومت اس کے پاس، صوبائی حکومت اس کے پاس، لہذا اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہاں پر امن و امان کا معاملہ، اور یہ کہ کوئی انتقامی جو ہے روش وہاں پر نہ چلنے پائے، کسی بھی اعتبار سے اندرون سندھ جو ہے وہ مہاجرین یا جو اردو سپیکنگ یا پنجابی لوگوں کے خلاف کوئی اقدام نہ ہونے پائے، یہ ہے وہ بہت بڑا چیلنج، بہت بڑا امتحان، جس سے کہ اب پیپلز پارٹی کی قیادت دوچار ہے. میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ ان کا خیر بھی اس میں ہے، لیکن مجھے تو زیادہ مطلوب اس ملک کا خیر ہے، اس کا مستقبل ہے، بحیثیت مجموعی پوری قوم جو ہے ملت اسلامیہ پاکستان، اس کا مستقبل. دوسری طرف میں آئی جے آئی کی خدمت میں بھی دوبارہ وہ مشورہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے نزدیک ان کی کامیاب ناکامی اس وقت جو ہوئی ہے، اگر وہ غور کرنے کے لیے تیار ہو تو میرے نزدیک اس کا بہت بڑا سبب، ظاہر بات ہے ڈرائنگ روموں میں جو بحثیں ہوئی ہیں اور لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی گفتگویں کی ہیں اور پھر اس میں جو بھی کھینچ تان ہوئی ہے، چاہے آخری اس میں فیصلہ کن جو عنصر اور فیکٹر ہے وہ پیسے ہی کا ہوتا ہو، لیکن ہمیشہ پیسہ ہی واحد فیکٹر نہیں ہوتا، مفادات ہی واحد فیکٹر نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی دلیل بھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کسی آدمی کے لیے کہیں جمع قدم جمانے کے لیے، اپنے موقف کو ریشنلائز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کو منطقی دلیل کا سہارا بھی درکار ہوتا ہے. اور میرے نزدیک بہت بڑا سہارا رہا ہوگا ان لوگوں کا کہ جن کے بارے میں توقع تھی کہ وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر یا اس معاملے میں ان کا ساتھ دیں گے، لیکن ایک دلیل ایسی ہے کہ جو بہت سے لوگوں کو میرے اندازے کے مطابق جو ہے اس صورتحال کے اختیار کرنے میں مانے ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 16-17 پارٹیوں کا ایک اتحاد کیا کرے گا، اس ملک میں کہاں سے عدم استحکام آ جائے گا، جبکہ ایک پارٹی سنگل لارجسٹ گروپ جو ہے وہ یہاں پر کامیاب نہیں ہو سکی. یہاں کے حالات کو دیکھیے، ایسے لوگ جن کا تضاد اتنا نمایاں ہے کہ ایک طرف وہ ہے کہ جو جہاد افغانستان کو وہ صحابہ کرام کے جہاد کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ ہے کہ جو اسے فساد اور بغاوت کہتے ہیں، ایک طرف وہ ہے کہ جن کے نزدیک نجیب سے بڑھ کر کوئی زیادہ جو ہے وہ قابل نفرت شخصیت نہیں ہے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا ہیرو ہے، رہنما ہے اور لیڈر ہے. محض اس قسم کے اتحاد جو ہوتے ہیں یہ منفی بنیادوں پر، صرف کسی کی ٹانگ گھسیٹنے کے لیے جو پاکستان کے اندر جو یہ چکر چل رہا ہے، میں اس پر اس اعتبار سے اطمینان کا اظہار کرتا ہوں کہ اس دفعہ یہ بات کامیاب نہیں ہوئی، یہ تو ایک اچھی خوش آئند بات ہے، لیکن یہ ہے کہ آئندہ بہرحال اگر اس پارلیمانی طرز نظام حکومت کو لے کر چلنا ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے بارہا کہا ہے، ایک پارٹی کے مقابلے میں کوئی ایک پارٹی مضبوط ہونی چاہیے. مسلم لیگ ہی واحد پارٹی ہو سکتی ہے کہ جو مضبوط ہو کر ایک گروپ کی حیثیت سے مقابلے میں آئے، اسے تقویت پہنچانا. میں نے تو ایک مرتبہ مشورہ دے دیا تھا نواز شریف صاحب کو، اب وہ تو الفاظ بھی میں زبان سے نکالنے کی جرت نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے بارے میں جو اندازے کیے گئے، لیکن آج میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر جنیجو صاحب قربانی دیں اور مسلم لیگ کی قیادت پورے پاکستان میں نواز صاحب کو سنبھال دی جائے، نواز شریف صاحب کو، انہوں نے اپنے گٹس ثابت کیے ہیں، صلاحیت ہے، نوجوان ہیں، بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، اپوزیشن کا نشان تو وہی بنے ہیں، چاہے آپ جتوئی صاحب کو سامنے لے آئے ہو، لیکن ظاہر بات ہے کہ جتوئی صاحب کی جو حقیقت ہے سب کے سامنے موجود ہے کہ اپنے صوبے کے اندر دو جگہ سے انہوں نے شکست فاش کھائی ہے، اور یہاں پر بھی انہیں اس جگہ سے وہ الیکٹ ہونے کا موقع ملا ہے جہاں پہ کہ اصل جو حلقہ اثر ہے وہ کھر صاحب کا ہے، لہذا وہ ایک علامتی تو سربراہ ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں، ان کا ہاتھ پاؤں تو ایک بھی نہیں. باقی یہ کہ نواز شریف کی حیثیت ہے، وہ اس ملک کے اندر مسلم لیگ کا احیاء کر سکتے ہیں، ان میں گٹس ہیں، ان میں صلاحیت ہے، وہ استعداد ہے، جس کو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ وہ مسلم لیگ کو تقویت دے. پچھلے دنوں ایک خبر آئی ہے، آپ حضرات نے بھی پڑھی ہوگی، کہ جے یو پی میں مولانا نورانی میاں کی پارٹی میں ایک کشاکش رہی ہے کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ اس جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے ساتھ ووٹ دینے پر تلے ہوئے تھے، کچھ حضرات اس کے خلاف تھے، انہوں نے بڑی میچورٹی کے ساتھ فیصلہ کیا، آخری جو بھی فیصلہ کیا ہے، لیکن ایک بات درمیان میں آئی تھی کہ ہم مسلم لیگ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں لیکن یہ کہ ایک خاص جماعت ہے وہ ہمارے راستے میں حائل. تو یہ اصل میں کہ اگر تو کوئی سیاسی آلٹرنیٹو بن سکتا ہے پیپلز پارٹی کا تو وہ کوئی اتحاد نہیں بن سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کتنے ہی لوگوں کو اس دلیل سے قائل کیا گیا ہوگا کہ آخر اس ملک کا مستقبل بھی سوچو کیا بنے گا. یہ جو بھات بھات کی بولیاں بولنے والے بالکل انمل بے جوڑ بھانمتی کا کنبہ, ان سے کس خیر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اور یہ بات اتنی وزنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کوئی بھی موو اگر ہو تو وہ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہ کہ ایک پارٹی کو مضبوط کرے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ شخصی اعتبار سے بھی اور اپنی انفرادی سطح پر بھی ہم صرف نزدیک دیکھتے ہیں, دور دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہماری کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے, ہم دور تک کی مصلحتوں پر نگاہ نہیں رکھتے, بلکہ فوری مسائل جو ہے وہی ہمیں اپنے اندر سرگرداں کیے رکھتے ہیں. یہی معاملہ ہماری سیاسی جماعتوں کا ہے, تحریکوں کا ہے. حالانکہ اصل چیز یہ ہے کہ دور کی سوچئے کہ ایک پارٹی ہے, اس کے پاس حکومت آئی ہے مرکز میں, اب اس کے مقابلے کے لیے ایک پارٹی کو تقویت دینی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب مسلم لیگ کی قیادت جو ہے ان کے ہاتھ میں آئے اور وہ اس کے لیے کمر کس لیں تو وہ بہت سے مذہبی عناصر کو جوڑ سکتے ہیں. اور یہ وہی تحریک جو ہے مسلم لیگ کی, در حقیقت وہی کوئی آلٹرنیٹ پلیٹ فارم فراہم کر سکتی ہے, اسی کی طرف سے آگے کا بھی اگر کوئی موو ہو. ورنہ اگر اسی طرح کی انمل بے جوڑ قسم کی اگر کوئی موو آئی تو نتیجہ وہی نکلے گا, چاہے یہ بات کھل کر سامنے نہ کہی گئی ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیہائنڈ دی سین جو بھی گفتگویں ہوئی, جو بھی ایک دوسرے کو قیل قائل کرنے کی کوششیں ہوئی, جو بھی قیل قائل ہوئی, اس میں یقیناً یہ ایک بہت بڑی دلیل کی حیثیت سے بات نہیں ہوگی کہ آخر اس ملک کے مستقبل کو سوچو ہوگا کیا. یہ خلا تو پیدا کر دو گے لیکن اس خلا کو پر کون کرے گا؟ اس لیے کہ کوئی بھی دوسری جماعت ایسی نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے جب بھی مسئلہ آئے گا آخر سیٹوں ہی کے مسئلے کے اوپر, مولانا فضل الرحمان صاحب پیپلز پارٹی سے ٹوٹے تھے, کون سا ان کا اختلاف تھا؟ صرف سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا تھا سرحد کے اندر, ورنہ یہ تو ان کے ساتھی تھے, ان کے ہم پیالہ ہم نوالا تھے پیپلز پارٹی کے. لیکن سیٹوں کا مسئلہ, تو کیا سیٹوں کا مسئلہ آئندہ نہیں آئے گا؟ سیٹوں ہی کے مسئلے پر مولانا نورانی میاں جو ہے وہ علیحدہ ہوئے اور چلے گئے ہیں اور وہ مختلف گروپ بنے ہیں, تو اصل مسئلہ تو سیٹوں کا ہے. ابھی کسی کی ٹانگ سیٹنے کے مسئلے میں اکٹھے ہو جانا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ تو آپ پہلے بھی کرتے رہے. آپ نے ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹ لی, آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی ٹانگ گھسیٹ لی, اب سب جمع ہونے لگے تھے وہ ضیاء الحق صاحب کی ٹانگ گھسیٹنے کے لیے. وہ تو اللہ نے فضل کیا ان پر کہ انہیں بچایا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے مرتبہ شہادت دے دیا, ورنہ سب کے سب جمع ہو رہے تھے. 70 کرفٹن میں پروفیسر غفور صاحب بھی جا پہنچے تھے اس لیے, اور ان کے اس جو انہوں نے آرڈیننس نافذ کیا تھا شریعت کا, اسے جماعت اسلامی نے انسداد شریعت آرڈیننس کا نام دیا تھا. تو فضا جس رخ پر جا رہی تھی وہ تو اب سب آپ کے سامنے. جمعیت طلبہ کی ریلی کے اندر راؤ رشید صاحب کو مدعو کیا گیا تھا کراچی میں, وہ تو حالات بتا رہے تھے. لیکن یہ کہ خدا کے لیے اس ایک بات کو سمجھ لے کہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا. در حقیقت ایک جماعت, اور وہ جماعت صرف مسلم لیگ ہو سکتی ہے, کوئی اور پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس قدر مؤثر. اس لیے کہ میں نے ایک مرتبہ بڑی تفصیلی تقریریں یہاں کی ہیں کہ جو بھی سیاسی میدان ہے اس میں سکہ رائج الوقت چلے گا. آپ کے اپنے تصورات جو ہے کتنے ہی اونچے ہوا کریں, یہاں تو سکہ رائج الوقت ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, زمینداری ہے, برادری ہے, اس کے بغیر تو کوئی کام جو ہے اس سیاست کے میدان میں چل نہیں سکتا. بڑے شہروں میں ہو جاتا ہے, وہ تو ایک تحریک چلتی ہے. کبھی کراچی میں جماعت اسلامی کی ویو چلی تھی, اب کبھی ایم کیو ایم کی ویو آ گئی, بڑے شہروں میں ویو چل سکتی ہے. لیکن یہ کہ یہ بڑے شہر سب مل کر بھی ہمارے ملک کی پاپولیشن کا کتنا فیصد بنتے ہیں؟ 85% آپ کی آبادی وہ ہے جو کہ دیہات میں رہتی ہے, اور وہاں وہی وڈیرے, وہی زمیندار, وہی جاگیردار, وہی نواب, وہ نواب ہوتی ہو نواب کوئی اور ہو وہی نواب ہوں گے, وہی قوانین ہوں گے, وہی سردار ہوں گے بلوچستان کے اندر. لہذا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اگر اس معاملے میں کوئی مد مقابل آ سکتا ہے پیپلز پارٹی کے, تو وہ صرف مسلم لیگ ہے. اس کا سکہ وہی ہے, اس کے ہاں بھی سکہ رائج الوقت کی کمی نہیں ہے, اسی قسم کے لوگ وہاں بھی موجود ہیں. لہذا اس کو مستحکم کر کے آئندہ پارلیمانی جو بھی نظام حکومت ہے اس کو لے کر چلنے کی کوشش کی جائے. یہ دو مشورے پیپلز پارٹی کے لیے تو مشورہ نہیں, میں نے عرض کیا ہے کہ ایک چیلنج ہے ان کے لیے. اب سندھ کا معاملہ اللہ کرے کہ وہ اس سے نبٹ سکیں. دعویٰ ان کا بڑا اونچا ہے کہ وہ تو فیڈریشن کے علمبردار ہیں, اور میں بہرحال ایک حد تک یہ بات مانتا رہا ہوں اس لیے کہ میرے علم میں ذاتی طور پر، اس لیے کہ میں سندھ کے دورے کرتا رہا ہوں، کہ جتنا فساد ہوا سندھ میں، آج سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، ضیاء الحق صاحب کے دور حکومت میں، وہ سارا ہو رہا تھا پیپلز پارٹی اور جی اے سندھ کے درمیان. جی اے سندھ کے نوجوان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے اسپاف، اس کے لیڈروں کو مارتے تھے، اور اسپاف کے لیڈر جو ہے وہ جی اے سندھ کے لوگوں کو مارتے تھے، نوجوانوں کو. دونوں طرف سندھی خون بہا ہے، اس لیے کہ واقعتاً جی اے سندھ نے یہ سمجھا تھا کہ ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ پیپلز پارٹی ہے، اور کم سے کم سندھ کے اندر وہ اس وقت فیڈریشن کی علامت بن کر کھڑی ہوئی تھی. بہرحال اب اس کا چیلنج ہے، اور اس کے پاس چونکہ مرکز اور سندھ کی دونوں حکومتیں موجود ہیں، لہذا سندھ کے حالات میں اگر کوئی امپروومنٹ ہو رہی تھی، اگر یہ اطلاع صحیح ہے، تو اس کو پہلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، حالات کی اصلاح ہونی چاہیے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے اس دعوے کی سچائی ثابت نہیں کر سکیں. باقی ادھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے مسلم لیگ کی تقویت کا اہتمام کریں، بہترین ہاتھ وہاں پر لگیں، بہترین قوتیں اور صلاحیتیں وہاں لگیں، انہیں جمع کیا جائے. باقی جہاں تک دینی جماعتوں کا تعلق ہے، میری دوسرا حصہ جو آج کی گفتگو کا ہے وہ اسی اعتبار سے ہے. دو بڑی تحریکیں ہمارے ہاں اس وقت برسر کار ہیں. باقی دینی جماعتوں کو میں تحریکیں نہیں سمجھتا، انہیں آپ جماعتیں کہہ لیں، ان کی بنیاد جو ہے وہ مسلک پر ہے، مکتب فکر پر ہے، اہل حدیث مسلک ہے، جمعیت اہل حدیث. اب اس کی بھی کئی شاخیں در شاخیں ہو گئی ہیں، وہ علیحدہ بحث ہے، لیکن بہرحال ہر شاخ جو ہے وہ ایک مکتب فکر کی بنیاد پر، ایک مسلک سے در حقیقت اپنی غذا حاصل کرتی ہے. اسی طریقے سے دیوبندی مکتب فکر ہے، اس کے مختلف حلقے ہیں، اور یقیناً جو ہمارا شمال مغربی حصہ ہے، ایک پٹی ہے سرحد، اور پھر بلوچستان کی شمالی پٹی جس میں کہ پٹھانوں کی اکثریت ہے، وہاں یقیناً جمعیت علماء اسلام کا عمل دخل ہے، اور دیوبندی علماء جو ہے ان کا ایک حلقہ اثر ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ بھی جو ہے وہ مکتب فکر کا ہے، وہ ایک مسلک کی بنیاد پر ہے. اسی طریقے سے جو بریلوی علماء ہیں، ان کی مختلف جماعتیں یا تنظیمیں یا جمعیتیں ہیں. لیکن تحریکیں میرے نزدیک دو ہیں، جن میں سے ایک تحریک اصل کے اعتبار سے تو یقیناً وہ بھی دیوبندی مکتب فکر ہی کی شاخ ہے، یعنی تبلیغی جماعت کی تحریک، اس لیے کہ اس کے مؤسس اور اس کی اولین قیادت یہ در حقیقت حلقہ دیوبندی سے تعلق رکھتی ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے کاندھلے کا دیوبندی ایک گروپ جو ہے اسی کے فرد ہیں. پھر یہ کہ اس کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب جو ہے در حقیقت، ویسے بھی جان لیجئے ہے بھی ایک ہی خاندان، ایک ہی علاقے سے یہ حضرات ہیں تمام کے تمام، ان کے بزرگ. یہ دوآبا جو یو پی کا ہے، ضلع مظفر نگر اور سہارنپور کے دو ضلع، تو وہاں سے. لیکن یہ کہ اس جماعت نے جو بھی کام کیا ہے اس میں کسی مسلک کو پیش نظر نہیں رکھا. بہت سے اہل حدیث حضرات بھی اس میں شریک ہوئے ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، خود بھی فائدے اٹھائے ہیں، اور ان کے ذریعے سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. لیکن یہ تحریک آپ کو معلوم ہے کہ میں اسے ایک مذہبی اور اصلاحی تحریک سمجھتا ہوں، یہ انقلابی تحریک نہیں ہے. ان کے پیش نظر کوئی نظام بدلنا نہیں ہے، اگرچہ بڑی اچھی علامت ہے، کچھ عرصے سے میرے کانوں میں خبریں پہنچ رہی ہیں، رپورٹیں آ رہی ہیں کہ اب ان کے اکابر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی مقصد وہی ہے، نظام کو بدلنا ہے، انقلاب ہی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ بنیادی کام جو ہے یہ ابھی بہت کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اس پر بہت مطمئن ہوں کہ اگر یہ بات کہی جانے لگی ہے تب بھی بہت غنیمت ہے، اس لیے کہ اس سے ذہن بنیں گے، ان کی ایک سوچ بنے گی، اور وہ بھی آئندہ کے لیے بھی سوچیں گے، غور کریں گے. تو میرے نزدیک یہ ایک بہت خوش آئین پہلو ہے تحریک تبلیغی جماعت کا، کہ اب وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پیش نظر بھی اصل میں تو انقلاب ہے، وہی کام ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ابتدائی تیاری جو ہے ہم اس کے مرحلے میں ہیں، اور ابھی ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے آگے کا کوئی قدم ہم اٹھانے کی پوزیشن میں. یہ مسئلہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ایک ججمنٹ ہے، یہ ایک اجتہادی فیصلہ ہے، کب وہ وقت آیا کب نہیں آیا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے میرا کسی اور کی رائے سے، لیکن یہ کہ بہرحال ہے خالص اجتہادی رائے کہ کب وہ اقدام کا مرحلہ آتا ہے اور کب وہ تحریک جو ہے بالفعل میدان میں آ کر باطل کو للکارتی ہے. لیکن اس وقت ان کے ہاں اگر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے تو بسا غنیمت ہے. البتہ دوسری تحریک جو ہے اسے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آغاز ایک حقیقی انقلابی تحریک کی حیثیت سے ہوا. وہ تحریک جو کہ اب اس وقت لاہور میں اپنا ایک بڑا اجتماع کر رہی ہے، اور ایک بہت بڑا شو آف فورس اور شو آف سٹرینتھ کا پروگرام بن رہا ہے، جمعیت طلبہ کا اجتماع بھی ہوا ہے، جماعت اسلامی کا بھی ہوا ہے، انہیں مبارک ہو، اور میں سمجھتا ہوں یقیناً 50-60 ہزار افراد کو وہ جمع کر لیں گے. لیکن میں جب یہ سن رہا تھا تو ایک تو میرے سامنے دیوبند کا سب سالہ جشن کا منظر آ گیا. اس وقت لاہور میں جو بھی جلسہ ہوگا اگلے جمعے کو غالباً جو ریلی ہونی ہے اور بڑا جلسہ ہے، میں سمجھتا ہوں یقیناً 2-3 لاکھ آدمی اس میں جمع ہو جائیں گے، کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، ہو جائے گا. لیکن میں اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھ آیا تھا 1980 میں، اور اس میں 50 لاکھ افراد جمع تھے، میں نے اتنا بڑا اجتماع آج تک اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا. تا حد نگاہ دائیں بائیں سامنے انسان ہی انسان، کئی ہزار تو ہینڈ پمپ لگائے گئے تھے پانی کے لینے کے لیے اس میدان کے اندر. لیکن یہ کہ اصل میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کے فوراً بعد ان کے اختلافات کا ایک ایسا لاوا پھٹا ہے، اسی اجتماع کے بعد وہی گویا کہ وہ چراغ کی آخری بھڑک جسے کہا جاتا ہے کہ بجھتا ہوا چراغ جو ہے ایک مرتبہ بھڑکتا ہے، وہ جشن ست سالہ میں نے بارہا کہا اپنے دیوبندی دوستوں سے کہ وہ تو در حقیقت وہ بجھتے ہوئے چراغ کی آخری بھڑک بن کر رہ گیا. اس کے بعد اختلافات ہوئے اور مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، مولانا اسد مدنی ان کی کھینچ تان اور وہ جو کیفیات ہوئی، تو وہ در حقیقت دیوبند اب ختم ہو چکا. یہ جو بھی اس کا حلقہ اثر ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، میں دارالعلوم دیوبند کی بات کر رہا ہوں. اس لیے نفری کا مسئلہ تو بہت بڑا نہیں ہے، اصل میں یہ تحریک اب 50واں برس اپنا ہے جو گزار رہی ہے، اگرچہ جماعت اسلامی کی تاسیس 1941 میں ہوئی، لیکن یہ کہ اس کے جو اساسی نظریات تھے وہ 1939-40 میں مولانا مودودی مرحوم کے قلم سے نکل کر ترجمان القرآن میں شائع ہوئے. تو 39 سے اور یہ 89 پورے 50 برس ہو چکے ہیں، اور میں اس تحریک کو سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا جشن نصف صد سالہ جو ہے وہ اس وقت وہ بنا رہی ہے. تو اس وقت پھر ایک موقع ہے کہ غور کریں کہاں سے چلے تھے، کیا ارادے تھے، کیا عزائم تھے، کیا مقاصد تھے، کہاں کہاں تک پہنچے ہیں، کیا حاصل کیا ہے، کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے. یہ جو 50 سال ہیں ان میں سے 10 سال وہ بھی ہیں کہ جن میں میں نے بھی اپنے آپ کو ہم اپن اس تحریک کے اندر لگایا ہے. کم سے کم 1/5 حصہ جو ہے ان 50 سالوں کا میرا بھی، 1947 سے 1957 تک میں نے اس میں اپنے آپ کو کوئی ایک مارجنل اعتبار سے نہیں، جزوی اعتبار سے ہم اپن اپنے آپ کو اس میں لگایا ہے، جمعیت طلبہ میں اور جماعت اسلامی میں. تو جو بات بھی، اور میں نے یہ بارہ عرض کیا ہے کہ آج تک بھی میں اپنے آپ کو اس تحریک سے جدا نہیں سمجھتا. ایک جماعت ہے، تنظیم ہے، اس سے میں کٹ گیا 1957 میں، اور اس تحریک کو میں در حقیقت یہ سمجھتا ہوں اس صدی میں. ویسے تو یہ کہ ان تمام تحریکوں کے سلسلے جو ہیں وہ تو جڑیں گے، اگر آپ ان کا تعلق جوڑتے چلے جائیں تو اسلاف کے ساتھ سلسلہ بسلسلہ وہ کڑیاں ملتی جائیں گی. لیکن اس صدی میں اس کے داعی اول میرے نزدیک مولانا ابوالکلام آزاد تھے. 1912 سے لے کر 1920 تک کے ابوالکلام، بعد کے ابوالکلام سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی بحث نہیں. یہی میرے بعض حضرات کو تکلیف پہنچتی ہے کچھ لوگوں کو کہ ابوالکلام کا نام لیتے ہو پاکستان میں، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے اس ابوالکلام سے دلچسپی ہے، اور اس کا اعلان میں ببانگے دوہل کرتا رہوں گا، کسی کو پسند ہو نہ ہو. میرے نزدیک اصل میں اذان دینے والا شخص وہی تھا اس صدی کے آغاز میں، دو باتوں کی طرف متوجہ کرنے والا، ایک پلٹو قرآن کی طرف اور آؤ جہاد کی طرف. یہ دو نعرے ہیں ابوالکلام کے، الہلال اور البلاغ کے ذریعے سے جو پورے بر عظیم پاک و ہند کے اندر گونج گئے، اور جنہوں نے لوگوں کے اندر ہلچل مچا دی، اور انہوں نے ایک جماعت بھی قائم کی بیعت کی بنیاد پر، حزب اللہ. لیکن 1920 میں ایک وقتی سی علماء کی مخالفت کی وجہ سے بزدلی، کچھ اور حالات ہوں گے، ان کے ایک عقیدت مند نے تو اسے بزدلی سے تعبیر کیا ہے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ قصوری خاندان جو ہمارے ہاں کا بڑا مشہور خاندان رہا ہے، جن کے یہ چشم و چراغ یہ اپنے بہت بڑے وکیل تھے محمد علی قصوری صاحب، کیا نام تھا ان کا، محمود علی قصوری، اور ان کے بڑے بھائی محمد علی قصوری وغیرہ، کینٹپ اور عبد القادر قصوری، یہ سب حضرات مولانا ابوالکلام آزاد ہی کی اس تحریک سے وابستہ تھے. اور ان میں سے ایک صاحب کا قول میں نے پڑھا ہے کہ ہمارے مولانا نے بزدلی کی، علماء کی مخالفت سے بددل ہو کر وہ کام چھوڑ گئے. تو یہ چونکہ ان کے اپنے عقیدت مند کا، جس نے بیعت کی تھی ان سے، ان کا قول ہے، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں. بہرحال اس کے بعد انہوں نے راستہ بدل دیا، پھر اس بات کو، اس دعوت کو لے کر مولانا مودودی چلے ہیں. 39 سے اور 47 تک کا یہ عرصہ ان کا ہے، جس کے بارے میں میں نے لکھا بھی موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت کی صحیح ترین, جامع ترین, گمبھیر ترین تحریک اسلامی ہے. اگرچہ دو اعتبارات سے اس میں خامی کمی, کس کے کام میں خامی نہیں ہوتی, صرف انبیاء کے کام ہوتے ہیں جو خامیوں سے پاک ہو, نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. لہذا وہ خامی ایک اس اعتبار سے اس میں باطنی کیفیات کی طرف اتنا دھیان نہیں تھا جتنا ظاہری کیفیات کی طرف. اور نمبر دو یہ کہ وطنی قومیت ہو یا مسلم نیشنلزم, مسلم قوم پرستی, دونوں پر ان کی تنقید اگرچہ اصلاً درست تھی لیکن اس میں شدت بہت زیادہ تھی, انتہا پسندی تھی کہ اس میں کفر کے ساتھ ڈانڈے جا ملائے, وطنی تحریک کے بھی اور قومی اسلام مسلم قوم پرستی کے بھی. ان دو چیزوں کے علاوہ اس تحریک کو میں آج بھی کہتا ہوں کہ صحیح ترین, جامع ترین تحریک, اسلامی تحریک کہلانے کی سب سے زیادہ مستحق تحریک. اس کے بعد جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے, میں چند باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں تاکہ میرے بارے میں جو مغالطے ہیں وہ رفع ہوں, آپ کو بھی اتفاق ہو تو یہ وقت ہے کہ اب یہاں بہت بڑے پیمانے پر اجتماع ہوگا, آپ کے جو بھی احباب ہوں دوستوں نے سمجھائیے. پہلے 11 سال جو ہے پاکستان کے, ان کے ضمن میں ایک کام جو جماعت نے کیا 100% درست تھا, کاش کہ اسی کو لے کر آگے بڑھتے رہتے, اور ایک کام جو کیا وہ 100% غلط ثابت ہوا. یہ نہیں کہ بدنیتی سے کیا, معاذ اللہ, یہ کہ نتیجے کے اعتبار سے غلط ثابت ہوا. پہلا کام جو صحیح تھا وہ یہ کہ ایک مطالبے کی مہم چلائی گئی کہ اب جبکہ ملک آزاد ہو گیا ہے, اس کی دستور ساز اسمبلی ہے, جو ووٹ لیے گئے تھے اسلام کے نام پر لیے گئے تھے, اب آپ طے کریں اور اعلان کریں یہ اسمبلی کہ اس ملک کا جو ہے وہ دین اسلام ہے اور یہاں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جائے گی, وغیرہ وغیرہ مطالبہ. یہ مطالبہ لے کر جماعت جب اٹھی ہے تو اگرچہ مسلم لیگ پر شدید ترین تنقیدیں کی تھی لیکن بہت سے مسلم لیگی لوگوں نے ساتھ دیا, یہاں تک کہ اسمبلی کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھیوں نے تو بڑھ کر دھمکی دی ہے اپنے ساتھیوں کو جو اسمبلی کے اندر تھے کہ اگر تم لوگوں نے یہ قرارداد پاس نہ کی تو پھر میں جاؤں گا عوام کے اندر اور کہہ دوں گا کہ یہ سب لوگ غدار ہیں اپنے اس عہد سے جو انہوں نے کیا تھا عوام کے سامنے کہ ہم اسلام کے لیے پاکستان لینا چاہتے ہیں. بہرحال قرارداد مقاصد پاس ہوئے, اللہ کا شکر ہے, کوئی بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر بھی اس کو نکال نہیں سکا اس کے بعد, چاہے وہ ایوب خان آئے ہوں اور چاہے وہ بھٹو صاحب آئے ہوں اور چاہے وہ ضیاء الحق صاحب آئے ہوں, بلکہ یہ کہ ضیاء الحق صاحب نے تو بہرحال ایک مثبت قدم آگے بڑھایا اور اسے پریمبل سے بڑھا کر اسے دستور کا حصہ بنایا. ایک کام یہ ہوا ہے اور اسی رخ پر آگے گاڑی چل رہی تھی کہ علماء کو جمع کیا جائے, وہ جو 32 علماء کے نکات تھے یا 30 علماء کے 32 نکات تھے, تمام مکاتب فکر کے علماء جمع کیے گئے. اسی طرح 1962 میں جب وہ آئلی آرڈیننس نافذ کیا گیا ہے تو تمام علماء مکاتب فکر کے علماء جمع ہوئے. اس رخ پر کام جاری رہتا تو یقیناً بہت مثبت نتائج رونما ہوتے, یہ صحیح رخ تھا, اس میں سب کو ساتھ دینا تھا, اس لیے کہ یہ کوئی مسئلہ کسی پارٹی کا نہیں تھا, اسلام کا مسئلہ تھا. اس ملک کے اندر اسلام کا آنا یہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے. البتہ جو غلطی ہوئی ہے, ان گڈ فیتھ ہوئی, وہ یہ کہ الیکشن کے اندر بھی حصہ لے لیا. الیکشن میں اب آپ ایک پارٹی ہے, سب کے مخالف ہیں, سب آپ کے مخالف ہیں. اب معاملہ یہ ہوا کہ اب آپ کی آئندہ ہر بات کو یہ سمجھا جانے لگا کہ یہ بھی کسی پاور پالیٹکس کا کوئی داؤ نہ ہو, اس لیے کہ اب ظاہر بات ہے کہ آپ اس میدان کے کھلاڑی بن گئے. پھر توقعات تھی بہت اونچی, اندازہ یہ تھا کہ 40 سیٹیں مل جائیں گی 51 کے الیکشن میں پنجاب میں, آئی ایک بھی نہیں. وہ وقت تھا کہ کچھ نظر ثانی کر لی جاتی کہ مغالطہ ہوا ہے, ہم نے اس قوم کو کچھ اور سمجھا تھا, یہ نکلی کچھ اور ہے, ہم اپنے واپس, کاش کے وہی ہوتا بڑھتا چلا جاتا. لیکن دوسرا کام میرے خیال میں غلط, کسی بدنیتی کے تحت نہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے غلط ثابت ہوا. اور افراد کو بھی اور قوموں کو بھی اور تحریکوں کو بھی اپنی چیزوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا نتیجہ نکلا ہمارے کسی قدم کا. اگلے 11 سالوں میں, اور یہ دور بھی وہی ہے جو مولانا مودودی ہی کی براہ راست زیر قیادت ہے, اس میں ایک کام ہوا ہے, اسے میں آدھا صحیح آدھا غلط کہتا ہوں. وہ کام کیا تھا؟ بحالی جمہوریت کی تحریک, کیونکہ 1958 میں پہلا مارشل لا لگا, 1947 سے 1958 11 برس, 1958 سے 1969 میں آ کر سنگھاسن ڈولا ہے پھر ایوب خان کا, تو 11 برس کے دو دور ہیں. لیکن اس میں میرے نزدیک اتنا حصہ درست تھا کہ مارشل لا کی یقیناً مذمت ہونی چاہیے تھی, مخالفت ہونی چاہیے تھی, اور جمہوریت کی تائید ہونی چاہیے تھی، لیکن اپنی قوت کو بحالیے جمہوریت کی تحریک میں نہیں کھپانا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے ہمارا معاشرہ جمہوریت آئے گی تو کیسی آئے گی، مارشل لا کے مقابلے میں جمہوریت بہتر ہے، لیکن جمہوریت آئے گی تو جو آئے گی وہ آپ کے سامنے آ گئی، 1977 میں آئی تو وہ کیسی آئی، 1970 میں آئی تو کیسی آئی، اور اب آئی ہے تو کیسی آئی، اور یہ دونوں الیکشن وہ ہے کہ پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ غیر جانبدار ہوئے ہیں، عادلانہ ہوئے ہیں، منصفانہ ہوئے ہیں، اس میں تو اگر شکایت کا حق پہنچتا تو پیپلز پارٹی کو پہنچ سکتا ہے کہ نگران حکومت تھی کہیں پر ان کے مخالفین کی، باقی اور کسی کو تو کوئی حق پہنچتا ہی نہیں، فوج نے جو ہے وہ کروائے اور منصفانہ کروائے اور بالکل ایک ایسے ماحول میں کروائے کہ ہر شخص کو آزادی کے ساتھ رائے دینے کا موقع تھا، لہذا دونوں کا نتیجہ سامنے ہے کہ جیسے جمہور ہوں گے ویسے جمہوریت آئے گی، مارشل لا کے مقابلے میں بہتر، مارشل لا کی مذمت کرتے ہوئے جمہوریت کی تائید یہ لازم، لیکن یہ کہ جمہوریت کو بحالی میں اپنی قوت، دین کے نام پر جمع ہوئے ہیں لوگ، دین کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سے کوئی اور کام لیجئے، بحالی یا جمہوریت سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، یہ ہے میری مختصر تنقید، بعد کی باتوں کو چھوڑیے، اب بھی میرا مشورہ ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو توفیق دے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی بہت بڑی طاقت جو ہے موجود ہے، کارکنوں کی خلوص اور اخلاص کی بہت بڑی مقدار موجود ہے، لیکن ایک فیصلہ، اور وہ فیصلہ وہی جس کو میں نے سن 57 میں بھی کہا تھا کہ اس انتخابی سیاست کے میدان سے علیحدہ ہو کر اور نہی عن المنکر کا فریضہ قوت کے ساتھ سر انجام دیا جائے، اسلامی شریعت اور شاعر اسلامی کی حمایت اور ان کے لیے ایک بنیاد مرسوس بن کر کھڑی ہو جائے جماعت اور اس کی نوجوان طاقت، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عظیم نتائج نکلے گا۔ میں نے اس موضوع پر انفرادی طور پر بھی اس وقت جماعت کی قیادت میں چوٹی کے لوگوں سے باتیں کی، میں نے قاضی حسین احمد صاحب سے باتیں کی، اس لیے کہ مواقع مل گئے تھے، وہ شریعت بل کا جو محاذ تھا، متحدہ شریعت محاذ، اس میں کافی گفتگویں رہی، پروفیسر ظفور صاحب سے وقت لے کر کراچی میں ملاقات کر کے بات کی، اسی طریقے سے فاروقی صاحب جو اور دوسرے وہاں کے بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں جماعت اسلامی کے، نام ان کا میں بھول جاتا ہوں، محمود آدم فاروقی صاحب، ان سے خصوصی ملاقات ارینج کر کے بات کی، بعض اور حضرات سے بھی بات کی، آج میں اسے پھر تھریش کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر جماعت اسلامی ایک کام کرے انتخابی سیاست کے میدان سے پیچھے ہٹ جائے، یعنی براہ راست حصہ نہ لے الیکشن کے اندر، اس کے دو نتیجے اس کے حق میں بہت مثبت نکلیں گے، کاش کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے، اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ کارکنوں کو اگر ہم یہ بتائیں گے کہ ہم غلطی کرائیں تو ان کے دل بیٹھ جائیں گے، حالانکہ بڑی پیاری بات ایک صاحب نے آج ہی صبح ملاقات ہوئی تو کہی کہ اس کے برعکس ہوتا یہ ہے، کمیونسٹ پارٹی چائنا کی اس نے بیٹھ کر طے کیا ہے کہ 40 برس کے دوران ہم سے یہ غلطیاں ہوئی، اپنی سابقہ قیادت کی غلطیوں کو تسلیم کیا اور اس خوبصورتی سے کیا ہے کہ ان کی توہین نہیں کی ہے، ان کو ڈس اون نہیں کیا، ماؤ زے تنگ کو ڈس اون نہیں کیا ہے، بزرگی اس کی مانی ہے، اس کی جو بھی عظمت ہے اس کا اقرار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ غلطیاں ہوں، اسی طریقے سے گورباچوف جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت روس کے اندر، ایک ملکی سطح کے اوپر، یہ تو تحریک اور جماعت کا معاملہ ہے، ملکی سطح کے اوپر کتنا خطرناک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہمارے بزرگ اور ہماری سابقہ حکومتیں غلطیاں کرتی رہی ہیں، اس سے ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک سیلف اسسمنٹ کا اور سیلف سینسر کا ایک آنکھ کی صلاحیت موجود ہے، تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے تو دو فائدے نقد حاصل ہوتے ہیں، نمبر ایک، آپ خود بھی دلوں کو ٹٹولیے اور آپ گواہی دیں گے کہ یہ بات آپ نے بہت سے لوگوں کے منہ سے سنی ہوگی، ہر الیکشن کے بعد جو بھی ہمارے ہاں مذہبی مزاج کا آدمی ہے وہ مذہبی جماعتوں کو کوستا ہے، اس لیے کوستا ہے کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں، اس لیے مذہب کو شکست ہوتی ہے، یہ سب کے مشاہدے کی بات ہے، اگر یہ ایک ہو گئے ہوتے تو کبھی نہ ہارتے، سن 70 میں بھی نہ ہارتے، یہ لوگ جو ہے مولوی ٹکراتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ مذہبی جماعتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آتی ہیں، لہذا سارا الزام ان پر ہے، ورنہ لوگوں نے تو ووٹ دیے، تمام مذہبی جماعتوں کے ووٹ شمار کر لیجئے تو وہ تو یقیناً اکثریت میں بنتے ہیں، یہ ایک ایسی فضا ہے، ایک ایسی دکھی بات ہے کہ جو ہر مسلمان کے دل سے نکلتی ہے جس کو بھی پاکستان میں اسلام کے مستقبل سے کوئی دلچسپی ہے. اس میں جو حصہ کسی ایک جماعت کا ہے، مثلا جماعت اسلامی کا، وہ ختم ہو جائے گا، جبکہ وہ اس یہ جو بٹوارا کروانے والی بات ہے اس میں سے اگر ایک جماعت نکل جاتی ہے تو بٹوارے میں کمی آئے گی اور اس کا گڈ ول جو ہے تمام لوگوں کے اندر پیدا ہوگا کہ کم سے کم ایک جماعت نے تو ایسا کیا ہے کہ کم سے کم اس نے اپنے حصے کا بٹوارا ختم کیا. یہ پہلا نقد نفع ہے جو عوامی سطح پر لوگوں کے ذہن اور فکر کی سطح پر آئے گا. اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ جماعت کا ووٹ ہے، بہت سے لوگ ہیں جو جماعت ہی کے زیر اثر ہے، ان کا اپنا ایک حلقہ ہے، تمام دینی حلقے جماعت کی طرف رخ کریں گے ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جماعت براہ راست حصہ نہیں لے رہی تو ان کے ووٹ تو رہیں گے نا اس ملک کے اندر، ووٹ کہاں چلے جائیں گے. وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کوئی ملحد توقع نہیں کر سکتا کہ جماعت اسلامی کے جو ووٹ ہیں وہ کسی ملحد کو مل جائیں گے، کسی سیکولر ذہن کے آدمی کو مل جائیں گے، کسی شرابی یا زانی کو مل جائیں گے. توقع تو یہی ہوگی جو دین کے، کم سے کم یہ کہ اپنے ظاہری رویے کے اعتبار سے دین کے ساتھ ہے، دین پر عمل پیرا ہے، وہ تو انہی کو ملے گا. لہذا تمام دینی حلقے جو ہیں، بلکہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اپنا قبلہ درست کریں گے جماعت کی طرف تاکہ ان کی سپورٹ جو ہے ان کے لوگوں کو حاصل ہو جائے. اس سے جو شدید اس وقت ہماری جو ایک بے چینی ہے اور شدید جو ایک تلخی پیدا ہو چکی ہے مذہبی جماعتوں کے اندر، اس میں یقیناً بہت کمی آئے گی. یہ دو مثبت جو ہیں عوامی سطح پر فائدے حاصل ہوتے ہیں اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ جماعت اب براہ راست الیکشن میں حصہ نہیں لے گی. اور یہ بات سن 57 کی ماچھی گوٹ کی جو قرارداد تھی جو پاس ہوئی تھی اس میں موجود ہے کہ دو طریقے ہیں انتخابات میں حصہ لینے کے، بل واسطہ اور بلا واسطہ. تو بل واسطہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں، ظاہر بات ہے مختلف لوگوں کو آپ کے ووٹ ملیں گے، آپ سپورٹ کریں گے، مختلف جماعتیں جو ہیں آپ کا رخ کریں گی، تو یقیناً پھر آپ ان سے باتیں منوا بھی سکیں گے، اسلام کے حق میں وہ جا کر اسمبلی کے اندر یقیناً وہ جو بات ہے وہ کریں گے. تو اس اعتبار سے بل واسطہ حصہ ہو، بلا واسطہ حصہ الیکشن کے ساتھ نہ ہو، تو یہ دو نقد فائدے ہیں کہ جو حاصل ہوتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں آپ حضرات کوشش کیجئے، جو بھی سمجھدار لوگ ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، ان تک یہ بات پہنچائی جائے. اور کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک بنیاد مرسوس بن کر یہ تمام منکرات بیانات آ جاتے ہیں. سیور ریفل کے خلاف بھی جو ہے بیانات آ گئے، عورتوں کے کھیلوں کے خلاف بھی بیانات آ گئے، لیکن ڈٹ کر کوئی طاقت ایسی ہو کہ جو جمع ہو جائے، کھڑی ہو جائے کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ ہے در حقیقت جس کی کمی ہے، جس کی ضرورت ہے. بیان تو ہمارے ہاں آئلی کمیشن جو رپورٹ تھی اس پر بھی آ گئے تھے، آئلی آرڈیننس کے خلاف بھی آ گئے تھے، لیکن بیان سے کیا بنا؟ اگر یہ سب کے سب جمع ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ہماری خون کے اوپر ہی یہ جو ہے آرڈیننس نافذ کیا جا سکتا ہے، تو کسی مائی کے لال میں ضرورت نہیں تھی کہ وہ آرڈیننس نافذ کر دیتا. ہندوستان میں نہیں ہو سکا، یہاں کیسے ہو جاتا؟ ہندوستان میں ایک ذرا سا فیصلہ ایک عدالت کا آیا اور مسلمان جو ہے بنیادیں مرسوس بن کر سامنے آ گئے، تو راجیو حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. اور اس کی تقریر جو مولانا علی میاں صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، اس نے یہ برملا کہا، میں تو حیران ہوں کہ کیسے جرت کی اس نے، ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر راجیو نے یہ تقریر کی ہے کہ مجھے تو اس سے پہلے موقع نہیں ملا تھا مسلمانوں کے پرسنل لا کے مطالعے کا، یہ اس تحریک کے دوران مجھے موقع ملا ہے. تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں، کوئی اور نظام عورت کو وہ حقوق نہیں دیتا. یہ ڈنکے کی چوٹ راجیو چودھری نے اپنی پارلیمنٹ میں کہا ہے، راجیو گاندھی نے. اور جبکہ اس کے مخالفین جو تھے وہ کہہ رہے تھے یہ بل نہیں ہے، بل ہے، یہ تو در حقیقت عورتوں کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے ایک بل ہے جو چھوڑا جا رہا ہے، ایک بھینسا ہے یا جو سانڈ ہے جو چھوڑا جا رہا ہے. اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے حقوق جو اسلام دیتا ہے کوئی دوسرا نظام نہیں دیتا، تو یہ کام ہم نہیں کر پائے. تو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، یہ کام ہے کرنے کا، اور اس میں طاقت ہے، قوت ہے. جہاں طاقت ہو استعمال نہ کی جائے یا غلط جگہ پر استعمال کی جائے، اس کی جواب دہی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کرنی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ طاقت ہے. کاش کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے، کاش کہ اتنا بڑا اجتماع جو یہاں ہو رہا ہے وہ خیر و برکت کا ذریعہ بنے، تحریک جو ہے وہ اپنے بارے میں نظر ثانی کرے، غور و فکر کرے، سوچ بچار کرے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے رخ کے اندر یہ تبدیلی لانے کا فیصلہ کرے. میں دعا کر سکتا ہوں یا بالواسطہ اپنی بات ان تک پہنچا سکتا ہوں، اور کوئی بلا واسطہ چینلز بھی میرے پاس نہیں ہے کہ ان تک براہ راست پہنچا سکوں. آپ حضرات میں سے جس کے پاس بھی کوئی اس قسم کا موقع ہے یا واسطہ ہے، انہیں چاہیے کہ میری یہ آواز ان تک پہنچائیں. اب میں تیسری بات کی طرف آ رہا ہوں جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ویسے تو معمولی بات بھی ہے، صرف ایک معاشرتی مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ میرا ذاتی اور خاندانی معاملہ اس کے ساتھ وابستہ ہے. جیسے یہاں پر جمعے کی نماز کے بعد آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نکاح کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، آج بھی ایک نکاح میرے حقیقی بھتیجے کا ہے اور ایک مجھے اور اطلاع ٹیلی فون پر ملی تھی، مجھے معلوم نہیں کہ وہ ہوگا یا نہیں، لیکن یہ کہ شاید ایک دوسرا نکاح بھی ہو. یہ نکاح جو میرے عزیزوں میں ہوا ہے، پچھلی مرتبہ بھی عزیزوں میں ہوا تھا، اور میں نے اس وقت ایک بات عرض کی تھی کہ بہت سے میرے احباب اور اعزاء ایسے ہیں کہ ایک بات کی حد تک تو میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ مسجد میں نکاح ہو جاتا ہے، باقی ساری رسومات اور سب کچھ، اپنے سیرا بندیاں تک بھی اور براتیں لے کر جانا اور کھانا پینا، وہ سب کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال میں ان کا مشکور اور ممنون ہوں کہ چلیے ایک معاملے میں میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. آج جو نکاح ہو رہا ہے میرے حقیقی بھتیجے کا نماز کے بعد، وہ ذرا مختلف نوعیت کا، اس لیے میں اس کے ضمن میں کچھ باتیں آج اس وقت، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہوتا اور میں بھی تھکا ہوا ہوتا ہوں، تو میں نے پہلے ہی سے فیصلہ کیا تھا کہ آج میں کچھ وقت اس کام کے لیے پہلے نکالوں گا. پہلے میں آپ کے سامنے اس کا بیک گراؤنڈ بیان کر دوں کہ در حقیقت اس کا پس منظر ہے کیا. ہوا یہ کہ جب میں سن 66 یا 65 کے اواخر میں لاہور آیا، اور یہاں میں نے اپنے کچھ قرآن مجید کے حلقے قائم کیے، کچھ اور تقاریب مسجد خضرہ میں، جمعے کا خطبہ وغیرہ، تو بہرحال ایک حلقہ بنا، اور اس حلقے میں ظاہر ہے جب کوئی نکاح ہوتا تھا، شادی ہوتی تھی، تو ایک خواہش ہوتی تھی، بلکہ ایک تو ہمارے بزرگ ساتھی، انہوں نے مجھے جب بتایا، جب اس وقت انہوں نے فرمائش کی کہ نکاح آپ پڑھائیں، میں نے معذرت کی، میں تو اس طرح کے کام کرتا نہیں تھا، تو انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ میں کیا کروں، میری بیٹی جس کا نکاح ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ نکاح پڑھائیں. وہ چونکہ میرے درس میں شریک ہوا کرتی تھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں وہ نکاح پڑھاؤں گا. تو اس طریقے سے وہ نکاح پڑھانے کا سلسلہ جو ہے وہ لاہور میں شروع ہوا. نکاح پڑھانے میں پہلے دن ہی سے میں ایک کام یہ کیا کرتا تھا کہ کچھ نہ کچھ اس میں تقریر ہو، خطاب ہو. تو یہ کہ موقع ملا ہے، 100, 200, 400, 600 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک اپنی بات پہنچانے کا، دعوت کا ایک ذریعہ ہے، موقع ہے. اور یہی حضور کا طریقہ تعلیم و تلقین تھا، جو فطری مواقع ہوتے ہیں اسی پر گفتگو اور اسی پر افہام و تفہیم. اور یہ کہ اس کے ساتھ ہی میں جو تقریر کرتا تھا اس میں یہ کہتا تھا، یہ ساری جو ہم نے لعنتیں اپنے اوپر مسلط کر لی ہیں، یہ در حقیقت وہ طوق ہیں کہ جو ہم نے خود اپنی گردنوں میں ڈال دی ہیں، یہ معاشرتی اور سماجی طوق ہے، یہ رسومات، ہندوانہ رسومات، جس کی وجہ سے بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ چوچلے ہیں، پیسوں والے ہیں، جس طرح چاہیں ان کو کر لیں کچھ نہیں، بلکہ انہیں تو اپنی وہ حلال حرام کے ذریعے سے کمائی ہوئی دولت کے ظہور کا موقع یہی ملتا ہے، لیکن غریبوں کے لیے مصیبت ہوتی چلی جا رہی ہے، زندگی اجیرن ہو رہی ہے، کھاتے انہیں بھی پورے کرنے پڑتے ہیں. لہذا یہ کام نہیں ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ میں کہتا رہا. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے. جب بھی کبھی میرے ہی حلقے میں سے کسی اور صاحب کا نکاح ہوتا تھا، پھر ہوتا سب کچھ وہی تھا وہاں، لیکن یہ کہ مجھ سے پھر درخواست کہ آپ نکاح پڑھائیے. یہ سلسلہ جاری تھا کہ ہمارے ہاں چھوٹے بھائی سب سے جو ہے ہمارے ڈاکٹر ابصار احمد، وہ انگلستان سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آئے، اور یہ در حقیقت بہت عرصے کے بعد ہمارے خاندان میں، یعنی بہن بھائیوں کے اپنے حلقے میں، یہ پہلی شادی ہو رہی تھی، اس لیے کہ بہن بھائیوں میں یہ آخری سب سے چھوٹے ہیں. اور وہ والد صاحب کا انتقال 1965 نومبر میں ہو گیا تھا، اور یہ نومبر سن 73 میں، یوں سمجھئے کہ 8 سال کے بعد یہ ایک موقع آ رہا تھا خوشی کا، شادی کا. اس موقع پر پھر میں نے طے کیا، سوچنے کی بات تھی کہ اب تک واس کہتے رہے، ابھی میرے بچے تو جوان ہوئے نہیں تھے کہ میں اپنے بچوں کی شادیوں میں اس کی کوئی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن پیش کروں، لیکن چھوٹے بھائی کا معاملہ آیا تو میں نے پھر کوشش کی، بڑے بھائی جان سے بھی بات کی، اور بھائیوں سے مل کر بات کی، جہاں رشتہ طے ہوا تھا ان سے جا کر معاملہ کیا، اور میں نے منوا لیا کوئی بارات نہیں جائے گی، صرف ہم بھائی جائیں گے اپنے بھائی کو لے کر، اور وہاں سے صرف لڑکی کو لے کر ہم واپس آ جائیں گے. ان سے ہم نے کہا سرگودے میں وہ نکاح ہوا تھا کہ کوئی دعوت تام نہیں ہوگی, سختی کے ساتھ منع کیا, صرف ہم چونکہ لاہور سے آ رہے ہوں گے ہم کھانا کھا لیں گے, مسجد میں نکاح ہوگا. مسجد میں نکاح کے لیے بھی میں نے ان سے کہا کہ جو شہر کے مفتی ہیں ان کو بلائیے, وہ نکاح پڑھائیں, ویسے میں وہاں خطاب کروں گا. تو الحمدللہ کہ وہ ہوا. مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ وہ فوت ہو گئے ہیں, ان کے دو بیٹے وہاں قاری عبد السمیع اور ایک اور کا نام میں نہیں جانتا, یہ دو حضرات ہیں. یہ سرگودے کے اس وقت جمعیت علماء اسلام کے چوٹی کے لیڈر ہیں. ان دونوں حضرات کو بلایا گیا, نکاح میں نے انہی سے پڑھوایا, لیکن جو میں نے تقریر کی اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی اور میں انہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے کہ انہوں نے مجھے بڑی تقویت پہنچائی یہ کہہ کر, اور جو کام میں نے شروع کیا تھا اس میں حوصلہ افزائی میری کی. ان کا کرنے کا کام یہی ہے, ڈاکٹر صاحب یہ ہم میں جرت نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں, آپ نے یہ کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور یہ ایک راستہ کھل جائے گا. یہ تھا وہ پہلا قدم کہ جو ہم نے اٹھایا. اس کے ساتھ ہی میں نے طے کر لیا تھا, مسجد خضرہ سمن آباد میں اعلان کر دیا کہ کم سے کم اس حد تک تو میں اعلان کر رہا ہوں, میں کسی نکاح میں شریک نہیں ہوں گا جو مسجد میں نہ ہو. وہ فیصلہ جو ہے وہ آج تک میں اس پر عمل پیرا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, اور میں اسی لیے اپنے اعزاء احباب رشتہ داروں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں آ کر نکاح پڑھواتے ہیں, کم سے کم میری شمولیت تو ہو جاتی ہے, ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ کہیں اپنے گھر پر وہ منعقد کریں گے تو میری شرکت نہیں ہو سکے گی. میں اپنی اس قسم کے حوالے سے اور اپنا جو وعدہ کیا تھا اعلان کیا تھا میں اس کا پابند, قسم کی حد تک تو نہیں تھی, اعلان میں نے کیا تھا. اس کے بعد کچھ ایسے حالات ہوا کہ بڑے بھائی پھر ہمارا ساتھ نہیں دے سکے اس کام میں, وہ کچھ مختلف اسباب ہیں ان کو چھوڑ دیجئے, وہ ایک لمبی بات ہے, اس سے پھر تلخیاں بھی ہوئی, میں ان کے بعد معاملات میں شریک نہیں ہو سکا. جب شریک نہیں ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس قدر تلخ معاملات ہوتے ہیں, شادی بیاہ میں شرکت نہ کرنا تو گویا کہ اعلان جنگ ہے. لہذا اس کے بعد تلخیاں بھی ہوئیں. آج میرے لیے جو سب سے بڑی خوشی کا موقع ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑے بھائی کے تیسرے بیٹے کا نکاح جو یہاں ہو رہا ہے وہ صرف نکاح نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ کہ الحمدللہ 16 سال ہی میں صحیح, لیکن یہ کہ بالآخر وہ یہاں پہنچ گئے ہیں کہ الحمدللہ کہ وہ رشتہ بھی ہوا ہے خالص دین اور نیکی کی بنیاد پر, نہ وہ رشتہ داری یا برادری کی بنیاد پر ہے, نہ کوئی دنیا کی کسی اور کنسیڈریشن کی بنیاد پر ہے, خالص دین اور نیکی اور دینداری. اور نمبر دو یہ کہ نکاح آج یہاں ہوگا, اور یہ کہ کوئی دعوت تام لڑکی والوں کے ہاں نہیں ہے, جائیں گے چند بھائی اور چند بہنیں دولہا کی اور جا کر وہ بہو کو ساتھ لے آئیں گے, باقی یہ کہ جو بھی ہے ولیمہ وغیرہ وہ ان کے اپنے گھر پر ہوگا, کوئی اور رسم میرے علم کی حد تک وہاں نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ بہرحال آپ میں سے اکثر لوگ واقف ہوں گے, اظہار احمد صاحب میرے بڑے بھائی اب کھاتے پیتے لوگوں میں ان کا شمار ہے, وہ کاروباری حلقے میں ان کا تعارف ہے, وہ جو بھی کچھ ہو میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے آپ ایک ولیمہ کیجئے, 1000 آدمیوں کو کھانا کھلائیے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کم سے کم 2 کا 1 تو ہو جائے گا, 50% کی کمی تو آئے گی کہ تقریب 1 ہوگی صرف لڑکے والے کے ہاں, وہ لڑکی والے کے ہاں نہیں ہوگی. اور اکثر و بیشتر ہوتا یہی ہے, رشتے جب ہوتے ہیں تو وہ ہم پلہ لوگوں میں ہوتے ہیں, جو برابر کے لوگ ہوتے ہیں, اگر ایک طرف 1000 آدمی آئے گا تو دوسری طرف بھی 700-800 سے کم تو نہیں ہوں گے. اگر وہ برات لے کر جائیں گے آپ 500 آدمیوں کی تو وہاں بھی 500 آدمی جو ہیں وہ یقیناً آپ کے استقبال کے لیے جمع کیے جائیں گے, ورنہ تو لڑکی والے سمجھیں گے کہ ہم پیچھے رہ گئے. اگر یہاں آپ کے ساتھ ہائی کورٹ کے ججز ہوں گے تو وہ شاید سپریم کورٹ کے جج کو لا کر بٹھا کر سجا کر بٹھائیں وہاں پر, وہ جو درمیان میں صوفے رکھے جاتے ہیں کہ معلوم ہو کہ ہم بھی کوئی کم نہیں ہے. یہ سارا جو ایک یوں سمجھیے لا تائل اور لا حاصل ایک معاملہ ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑی کمی جو ہے اس کے ذریعے سے آ جاتی ہے. تو میرے لیے یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ چاہے چلیے بیٹر لیٹ دین نیور, تاخیر ہو گئی کوئی بات نہیں, لیکن الحمدللہ کہ اس معاملے میں اب بڑے بھائی صاحب نے بھی وہی شکل اختیار کر لی ہے. میں نے اس عرصے میں آپ کے علم میں ہے, میں تو اپنے 8 بچوں کی شادیاں کر چکا ہوں, جس نے حج سے میں نے کیے وہ آپ کے سامنے ہیں. بلکہ ہم نے سب سے پہلے جب ابصار کی شادی کی ہے, ڈاکٹر ابصار کی, تو نہ صرف یہ کہ شادی بیاہ کے مسئلے کی ساری تقریبات کو ختم کیا ہے, ایک اور بہت بڑی رسم کو ہم نے توڑا تھا. 10 نومبر کو ان کا نکاح ہوا تھا, 11 نومبر کو ولیمہ ہوا, اور وہی ہمارے والد صاحب کا یوم وفات ہے, 11 نومبر 1965 کو انتقال ہوا. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے, یوم وفات اور برسیاں منانا جو ہے یہ ہمارے دین کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے اگر بعد میں اپنے بیٹے کی شادی کی ہے سات محرم الحرام کو اور اگر اس کا ولیمہ آٹھ کو کیا ہے تو میرے نزدیک تو میرا تو چونکہ تصور یہی ہے کہ دین میں جس چیز کی رکاوٹ نہیں ہے وہ آپ کیجیے, اور اس کے اوپر اگر خامخواہ کا ذہن بن گیا ہے کہ کوئی رکاوٹ والی شے ہے تو پھر اس کو توڑنا ضروری ہے, ورنہ یہ کہ وہ چیز جو ہے مستقل قائم رہ جائے گی. یہ کام بھی الحمدللہ کے ڈاکٹر افسار کی شادی سے ہم نے شروع کیے تھے اور وہی ذہن ہے وہی مزاج ہے اس میں. جہاں تک میں آگے بڑھتا رہا ہوں وہ تو آپ کے علم میں ہے. میں نے تو اپنی بچیوں کو رخصت بھی اکثر اور بیشتر مسجد سے کیا کہ میرے ہاں چار چھ بھی اگر آ گئے لینے کے لیے اور میں نے اگر شربت بھی پلا دیا اور کہیں چائے بھی پلا دی تو کہا جائے گا بس ٹھیک ہو گیا, یہ اب سب دوسروں کو بتانے کے لیے ہے باتیں. اپنے وہ جب موقع آتا ہے تب تو آدمی ہر چیز, اس سے کیا فرق پڑتا ہے دو سو آدمیوں نے شربت پی لیا یا چار آدمیوں نے پی لیا اور دو سو آدمیوں کو چائے پلا دی گئی یا دس آدمیوں کو پلا دی گئی, فرق کیا پڑتا ہے. بہرحال یہ کام چونکہ پچھلے جمعے میں جب میں نے تقریر کی ہے تو ایک صاحب مجھ سے بعد میں ملے تھے, میں ان کا نام بھول رہا ہوں, ریٹائرڈ کرنل ہیں ہماری فوج کے, بڑے ذہین فتین اور بہت مطالعہ ان کا وسیع ہے, کئی گفتگویں ان سے ہوئی ہیں. انہوں نے ایک سوال مجھ سے پوائنٹڈلی کیا تھا یہاں سے جاتے ہوئے کہ یہ جو آپ کے ہاں نکاح ہوتے ہیں ان میں سے آپ کے خیال میں کتنے فیصد ہیں کہ جو بقیہ رسومات میں ترک کرتے ہوں. بڑا چبھتا ہوا سوال تھا یہ, اور میں نے بہرحال اس کی چبھن کو محسوس کیا, لیکن یہ کہ میں نے جو اندازہ تھا صحیح میں نے کہا بمشکل 25% ہوں گے, بمشکل 25% یہ میں نے مانا. انہوں نے بہرحال انہوں نے کچھ اپنی اور تجویز رکھنی چاہی تھی, میں نے معذرت کی کہ اس وقت پچھلے جمعے میں تو آپ کو یاد ہوگا میری طبیعت بھی بہت خراب تھی, تو میں نے کہا اس وقت معذرت چاہتا ہوں, ورنہ وہ بھی اس کام میں کچھ مفید مشورے دینا چاہتے تھے. تو میرے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا آج کا دن اس اعتبار سے ایک دوہری خوشی کا, بھتیجے کی شادی ہے یہ بھی خوشی کا موقع ہے, شادی بھی ہوئی ہے خالص دینی گھرانے کے اندر, نیک اور دینی گھرانہ اسی بنیاد پر رشتہ ہوا ہے الحمدللہ. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ جو بھی ہم نے جو بھی تجویزیں پیش کی ہیں الحمدللہ کہ اس پر اس مرتبہ عمل ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. باقی میرے بھائی پہلے سے میرے ساتھ ہیں, اب یہ ایک ہی بھائی تھے کہ جو اس معاملے میں کچھ پیچھے تھے, اللہ نے انہیں بھی ساتھ لا کھڑا کیا ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور چند منٹ آپ کے اور لوں گا کہ اصل میں یہ اس کے اندر کیا 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 جا سکتا ہے جو کیا جانا چاہیے. پہلی بات در حقیقت یہ ایک تیر سے کئی شکار ہو سکتے ہیں, بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے, اس کے لیے کوئی لفظ عربی زبان میں نہیں ہے. کمال ہے یہ, عربی زبان بڑی وسیع ذیل زبان ہے, اس کا دامن بڑا وسیع ہے, جو چیزیں انہیں محبوب ہوتی ہیں ان کے نام رکھتے چلے جاتے ہیں. شیر کے 5000 نام ہوں گے, تلوار کے لیے 5000, اسی طرح گھوڑے کے لیے 5000, یہ تو 5000 جو ہے یہ تو گویا کہ ان کے یہاں روٹین ہے. لیکن برات کے لیے کوئی لفظ پوری عربی زبان میں نہیں, اس لیے کہ یہ تصور ہی ایلین ہے, اجنبی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ تو فارسی کا لفظ ہے, اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کبھی کہا تھا جب سے وہ جوش ملی آبادی کی کتاب چھپی تھی یادوں کی برات, اس وقت سے تو اس لفظ سے مجھے گھن ہو گئی ہے. نفرت پہلے بھی تھی کہ اس چیز نے بہت زیادہ ہمارے ہاں خرابیاں پیدا کی ہیں, لیکن اب تو گھن ہو گئی ہے اس کتاب کا اگر تصور آپ کو ہو, اگر کسی نے دیکھی ہو وہ یادوں کی برات جو ہے, تو برات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. یہ ایک کانٹریکٹ ہے, یہ آپ لڑکی والے کے گھر بھی کر سکتے ہیں, کوئی اس میں کوئی حرام بات نہیں ہے, سڑک پر کر سکتے ہیں, دو افراد گواہ کی حیثیت سے وہ کانٹریکٹ ہو جائے گا اور کانٹریکٹ جو ہے ویلڈ ہوگا. اعلان عام کا پھر مرحلہ بعد میں بھی طے کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ جتھا بندی کر کے جانا اور پھر اس کا جشن منانا اور وہاں پھر کئی کئی دن ٹھہرنا, پہلے تو یہ ہوتا تھا, اس میں دراصل سے دوسری لعنت تھی جو اس کا سبب بنتی تھی. یہ لعنت در لعنت کا مسئلہ ہے, وہ لعنت تھی جہیز کی. اب جہیز جو ہے جا کر لے کر آنا ہے, اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اگر برات گئی ہے تو جہیز جسے میں کہا کرتا ہوں مال غنیمت, وہ مال غنیمت سے لدے پھدے چونکہ واپس آئیں گے ڈاکوؤں کا خطرہ ہے, لہذا جتھا پہلے سے لے کر جانا پڑے گا. اب یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی جلی ہیں کہ چونکہ وہ مال غنیمت لے کر آنا ہے اس کے لیے پہرا چاہیے, تو جتھا یہاں سے لے کر جاؤ اور وہاں جا کر جشن مناؤ. ہمارے ہاں بعض مسلمانوں کے ہاں دیہات کے اندر یہ ہے کہ ولیمہ نام کی کوئی شے نہیں ہوتی, لڑکے والے کے ہاں روٹی پہلے کھلا دیتے ہیں برات کے جانے سے پہلے, وہ تو مجبوری ہے جمع کرنا ہے جتھا, جب جتھا جمع کرنا تو کچھ کھلا کر ہی لے کے جائیں گے، لہذا وہ حالانکہ ولیمہ در حقیقت جو اسلام میں ہے وہ تو جو خلوت صحیحا ہے لڑکے اور لڑکی کے درمیان ایک ملاقات، وہ تنہائی کی ملاقات، اس کے بعد ولیمے کا کانسیپٹ ہے، اور یہ لڑکے کے ذمے ہے، وہ اس کے ہاں چونکہ خوشی ہوتی ہے، گھر آباد ہوا ہے، وہاں یہ ہے کہ آپ کھلائیے پلائیے. حضور کے بعد ولیمے کئی دن جاری رہے، حالات پر ہے، اگر کسی وقت اتنی ہے وسعت تو یہ کہ ولیمہ کیا اور آپ نے کئی دن تک گوشت اور وہ خرید جو ہے وہ ملا ملا کر لوگوں کو کھلایا، اس لیے اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کریں. البتہ یہ ہے کہ لڑکی والے پر کوئی بوجھ نہیں آنا، فلسفہ یہ ہے. اور میں عجیب، مجھے حیرت ہوئی جب مجھے معلوم ہوا، پہلے تو مجھے غصہ آیا کہ عربوں کے ہاں بھی بارات جاتی ہے، میں نے کہا جن کے ہاں لفظ ہی موجود نہیں تھا بارات کا، یہ انہوں نے کیا بدعت ایجاد کی. لیکن یہ کہ پھر مجھے خوشی ہوئی یہ معلوم کر کے کہ وہاں کا سارا خرچہ بھی لڑکے والے برداشت کرتے ہیں، لڑکی والے پر کوئی بوجھ نہیں، وہ جائیں گے وہاں جشن منائیں گے، کھانا کھلائیں گے، لیکن یہ کہ لڑکی والے پر کوئی بوجھ نہیں آئے گا، بلکہ وہ سارا خرچہ بھی لڑکے والے برداشت کریں گے. ہمارے ہاں بھی اب بھی یہ ہوتا ہے، عجیب عجیب تماشے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا، ہمیشہ آپ کا مشاہدہ ہوگا، جب نکاح ہوتا ہے تو چھوہارے جو ہے وہ لڑکے والے لے کر آتے ہیں، چاہے کروڑ پتی ہے لڑکی والا اس کے گھر گئے ہیں لیکن چھوہارے لے کر جائیں گے. کیا وہ چھوہارے نہیں خرید سکتا؟ جو آپ کو مرغ پلاؤ کھلائے گا وہ چھوہارے نہیں خرید سکتا؟ جو کئی کئی کورس کے ڈنر کھلائے گا آپ کو یا لنچ دے گا وہ چھوہارے نہیں پال سکتا؟ لیکن نہیں، معلوم ہوا کہ ایک روایت ہماری چلی آ رہی ہے جو صحیح ہے، نکاح خان کو بھی فیس، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آج کو فیس مانگنے لگا ہوں، نکاح خان کی فیس بھی لڑکے والے دیں گے لڑکی والا نہیں، سہارے بھی لڑکے والے تقسیم کریں گے لڑکی والا نہیں، لیکن پھر پلاؤ کھلائے گا لڑکی والا. یہ بالکل ایک یوں سمجھیے کہ منیچر لیول پر بالکل وہی بات ہے جس کا میں نے سنا تھا کہ میوات کے بعض علاقوں میں جہاں نام کا اسلام آیا، حقیقت کا اسلام کبھی آیا ہی نہیں، وہاں یہ روایت سنی تھی میں نے. بعض حضرات نے نفی بھی کی ہے، لیکن یہ کہ چونکہ میوات کا علاقہ بہت وسیع علاقہ ہے، ہو سکتا ہے کہیں یہ ہو جنہوں نفی کی ہے ان کے علم میں نہ ہو، کہ وہاں صورت یہ تھی کہ جب شادی ہوتی تھی، مسلمان تھے کہنے کو تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اور ان کی تحریک اور ان کے والد صاحب کے اثرات کے ذریعے سے اس علاقے کو مسلمان بنایا، ورنہ حقیقت میں تو مسلمان وہ عملاً تو نہیں تھے، قانوناً تھے. تو ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ شادی ہوتی تھی تو پہلے پھیرے پڑھتے تھے، نہیں پہلے نکاح، مولوی جی کو بلایا نکاح پڑھوا لیا، مولوی جی رخصت ہو گئے. اب اطمینان نہیں ہوتا کہ بات پکی ہو گئی، یہ صرف قول سے ایک نے کہا قبول کیا بات ہو گئی، اور وہ جو شکل ہے لڑکی اور لڑکے کا پلہ باندھ دیا جائے، خوب گرگرا مضبوط لگائی جائے، پھر سات چکر انہیں دلوائے جائے تو اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں بات اب پکی ہو گئی، لہذا وہ پھیرے بھی ڈلوا لیتے تھے. بین ہی یہی ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے کہ چھوہارے لے کے آئیں گے لڑکے والے، اور اس کے بعد مر پلاؤ کھلائے گا لڑکی والا. تو یہ چیزیں در حقیقت ان ون سٹروک بہت سے سوشل ایونٹس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے فیصلے جو ہے برادریوں کی سطح پر ہونے چاہیے. میں جو کام بھی کر رہا ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرا کام بنیادی طور پر دعوت رجوع الی القرآن اور ایک انقلابی تنظیم کی تشکیل، یہ ہے میرے دو کام، لیکن اس کے ساتھ سیاسی آراء بھی میں دیتا ہوں، مشورے دیتا ہوں اور بلا فیس دیتا ہوں، چاہے قبول کیے جائیں چاہے نہ کیے جائیں اس کی مجھے پرواہ نہیں ہوتی، میں تو اپنی اس حدیث نبوی کے اوپر عمل کر رہا ہوں. اور اسی طریقے سے سماجی میدان میں بھی ہم نے ایک کام شروع کیا. آج چونکہ میرے لیے اس معاملے کے اندر ایک دوہری خوشی کا موقع آیا ہے، اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ پورا پس منظر رکھا. حیرانی یہ ہوئی کہ میری شدید ترین مخالفت ایک ایسے حلقے کی طرف سے ہوئی جو اس شخص کے نام سے معنون ہے جس نے اس بر صغیر بر عظیم پاک و ہند میں اصلاح الرسوم کا کام سب سے بڑھ کر کیا. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں اصلاح الرسوم پڑھیے ذرا، کس طرح ایک ایک رسم کی جڑ کاٹی ہوں. لیکن جب میں نے یہ کام شروع کیا تو تھانوی حلقہ میرے خلاف، اس کے ایک بڑے بزرگ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے فعال ہو کر آئے اور کتاب کے شائع کیے اور یہ کیا، اور اس نے تو خطبہ نکاح کو جنتر منتر کہہ دیا ہے. میں نے جو کچھ کہا تھا وہ یہ کہ ہم اس خطبہ نکاح کو ایسے پڑھ دیتے ہیں جیسے جنتر منتر ہو، حالانکہ خطبہ تو ہوتا ہے تلقین کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تعلیم کے لیے، تو جیسے جمعہ کا خطبہ ہے
کہ چونکہ وہ عربی زبان میں ہے اور اس سے جو مقصد ہے تعلیم اور تلقین کا وہ حاصل نہیں ہوتا تو ہم اس سے پہلے تقریریں کرتے ہیں. اسی طریقے سے میں نے صرف جو بات اضافہ کی اس میں وہ یہ تھی کہ خطبہ نکاح وہی مسنون خطبہ نکاح پڑھا جائے جو سب جگہ پڑھا جاتا ہے, لیکن یہ کہ اس میں جو آیات مبارکہ ہیں جو احادیث ہیں ان کا ترجمہ لوگوں کی افادیت کے لیے, خاص طور پر دولہا جو زندگی کے ایک بالکل نئے دور میں ذمہ داری کے دور میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ باتیں آئے, یہ تذکیر کے لیے, نصیحت کے لیے, تلقین کے لیے. لیکن اس کو کہا گیا کہ جنتر منتر کہہ دیا اور فلاں اس میں خرابیاں ہو جائیں گی اور فلاں خرابیاں ہو جائیں گی. الحمدللہ کہ یہ بات آگے بڑھی ہے اگرچہ بڑی سست رفتاری سے, مجھے اس کا شکوہ نہیں, دعوت رجول القرآن بھی سست رفتاری سے چلی, لیکن یہ کہ مجھے بہرحال اس کا اطمینان ہے کہ میں نے اپنی بہترین توانائیاں, جو بھی انسان کی بہترین زندگی کا حصہ ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے, وہ میں نے لگا دیا, کھپا دیا, میرا اس پر اطمینان ہے. اسی طریقے سے تنظیم اسلامی کا قافلہ وہ بھی کچھ کھسک ہی رہا ہے, چل نہیں رہا, مجھے اس میں بھی کوئی تشویش نہیں, میں نے اس کے لیے جو صحیح سمجھا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی طرح یہ تیسرا جو معاملہ ہے کہ اس کے اندر ایک سماجی اصلاح کا کام, یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. میں نے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے حضور کے بارے میں جو سورہ آراف میں الفاظ آئے ہیں, یہ موقع بڑا اہم ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بہت بڑی لغزش کی اور بہت سے لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی, اس کے بعد جب حضرت موسیٰ واپس آئے ہیں کوہ طور سے, تو ایک طرف تو انہوں نے سزا دی, حد جاری کی, حد قتل مرتد کی حد جاری کی گئی اور طے یہ کیا گیا ہر قبیلے میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس جرم میں حصہ نہیں لیا اپنے ہاتھوں سے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو ذبح کرے جنہوں نے گائے کی پرستش کی. کہا یہ جاتا 70,000 اسرائیلی ذبح کیے گئے جنہوں نے یہ اس گناہ کے اندر حصہ لیا تھا, واللہ عالم, اور کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس لیے کہ 600,000 کی تعداد تھی جب حضرت موسیٰ لے کر نکلے ہیں. یہ تورات کے اندر ساری فگرز موجود ہیں, فلاں قبیلے کے اتنے مرد, اتنی عورتیں, اتنے بوڑھے, اتنے جوان, اس طرح تمام قبیلوں کے پورا سینسس جو ہے موجود ہے, 70,000 کی تعداد آتی. پھر وہ گئے کوہ طور پر ابھی توبہ کرنے کے لیے, پروردگار ہماری توبہ قبول فرما, انا ہدنا الیک, اور اے رب ہمارے لیے رحمت کا فیصلہ کر دے, لکھ دے, وکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ, ہمارے لیے رحمت کا فیصلہ کر دے. اس پر جو جواب دیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے, جو جواب ملا ہے, میری ایک رحمت تو عام ہے, عمومی ہے, وہ تو وسعت کل شیء, ہر شے کو محیط ہے, ہر شے کو حاصل ہے, اور ایک رحمت خصوصی ہے, وہ میں نے لکھ دی ہے, طے کر دی ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو میرے نبی رسول امی کی پر ایمان لائیں گے. وہاں جو الفاظ آئے ہیں حضور کے بارے میں وہ کیا کریں گے, حرام چیزیں جو خبائش ہیں انہیں حرام کریں گے, جو پاک چیزیں ہیں انہیں حلال ٹھہرائیں گے, اور ان کے لیے ایک لفظ یہ بھی آیا, یدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم, وہ تمام بوجھ جو ان پر لدے ہوئے تھے, وہ توک جو انہوں نے اپنے گلوں میں ڈال لیے تھے, ان سے نجات دلوائیں گے. یہ ہے وہ اسر اور اغلال جو یہاں ہماری قوم نے, اس امت مسلمہ نے ہندوانہ پس منظر کی وجہ سے بہت سی رسومات کا اکتمال, شادی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ نہ ہو, نہ نارمل تیل ہو اور نہ رادا ناچے, بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں, لڑکے بوڑھے ہو رہے ہیں, ان کے لیے نہ معلوم کیا کیا خرابیوں کے دروازے کھل رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر یہ جنسی جذبہ بہت زوردار جذبہ ہے, جتنی آپ تاخیر کریں گے اتنی ہی اس کے اندر بے راروی کا امکان پیدا ہوگا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ چونکہ جو مروجہ رسومات ہیں, جو بھی معیارات ہیں, اس کے مطابق ابھی وسائل فراہم نہیں ہے, زیادہ شادی نہیں ہو سکتی. ان سب کو, ان اسر و اغلال کو لوگوں کی گردنوں سے یہ توق اتارنے اور یہ بیڑیاں جو پہنی ہوئی ہیں ان کو کاٹنا, یہ بہت بڑی خدمت خلق ہے. جو بھی اس میں حصہ لے اور جو صاحب خیر ہو, جن کے صاحب ثروت ہو, جن کی حیثیت ہو, جو وہ ساری رسومات جو ہے بڑے پیمانے پر پوری کر سکتے ہو, وہ اگر یہ کام کریں گے تو یقیناً غربا کے لیے, ہمارے جو بھی پسماندہ طبقات ہیں ان کو اس سے بہت بڑی سہولت حاصل ہوگی. میں آج تیسری مرتبہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہے آج میرے بڑے بھائی کے تیسرے بیٹے کی شادی یہاں ہے الحمدللہ، اپنے نکاح یہاں ہوگا، اور اس کے بارے میں جیسے کہ کرنل صاحب نے پچھلے جمعے میں مجھ سے سوال کیا تھا تو میں نے جواب دیا تھا کہ بمشکل 25% ایسے ہوں گے یہاں جو نکاح تو یہاں کرتے ہیں، باقی ساری جو بھی رسومات ہیں ان کو بھی وہ انہوں نے کاٹ چھانٹ کر پھینک دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ آج میں یہ اطمینان کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ آج میرے بڑے بھائی کے ہاں جو یہ شادی ہو رہی ہے اس میں الحمدللہ کہ ان ساری اضافی رسومات کو ختم کر دیا گیا ہے، لڑکی والوں کے ہاں کسی دعوت کام کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے، چند حضرات جائیں گے اور جا کر بچی کو لے آئیں گے اور بال وہ جو بھی خوشی ان کی ہے اس کے مطابق ولیمہ وہ کرے، اور کوئی رسم نہیں ہوگی الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں اسی پر اپنی آج کی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں.